الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे आप सब गुड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ को कि या रब तो हम सब के लिए खैर और हिफाजत के और आफियत के अस्बाब मुहैया फरमा हम सब को अपने अपने घरों में अमन सुकून के साथ रख और तेरी इस प्यारी किताब के साथ जोड़े रख ना सिर्फ ये कि हम इसको सीखें बल्कि इसको सिखाने का भी बाइस बने इसको और दूसरे उन साथियों तक भी पहुंचाने का बाइस बन सके कि जो अभी तक इससे दूर है या जो मेहनतें कर रहे हैं लेकिन अभी तक मुश्किलों में फंसे हुए हैं या रब तू हमारे हमें उनके आसानी का सबब बना दे आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाल्लाह सबसे पहले आपके अटेंडेंस की तरफ आते रेडी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماريا عمر أنيلا عمر إبت فاطمة شاہین مقصود، حاجرہ آصف، امت الفرحین، عشرت سلطانہ، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ، حریم اقبال، نجمہ رشید، عبیر یعقوب، ساجدہ پروین، محنور عرفان، میم بی بی، سمیرہ جیوا، شیراز افغین، عتیبہ اعجاز، عالیہ شروف، فیروزہ ثناء اللہ، صنوبر مسعود، فریحہ اقبال اینڈ فاطمہ خطیب، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ اپنی آج کی مسنون دعا کی طرف. بیوٹیفل دعا، انشاءاللہ تھوڑا سا فوکس کریں گے اور غور کریں گے اس دعا پہ. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. آمين. اللهم اغفر لي. او اللہ، اے اللہ، اغفر لي، بخش دے مجھے، بخش دے میرے لیے خطیئتی، میری خطاؤں کو، وجہلی، اور میری نادانیوں کو. جیسے علم ہوتا ہے اس کے اپوزٹ جہل، سو لا علمی میں کی گئی، جہل میں، نادانی میں کی گئی. وَإِسْرَافِ فِي أَمْرِي، اور میرے معاملات میں اسراف جو ہو جاتا ہے، جو کچھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَمُ، اور جو کچھ تو جانتا ہے، بھی اس کو مننی، مجھ سے، یعنی جو کچھ بھی تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، ان سب کو میرے لیے بخش دے. اللہم اغفر لی، اے اللہ بخش دے میرے لیے. حزلی، ہنسی مذاق میں کیے ہوئے. وجدی، اور سنجیدگی میں. وہ خطائی، اور خطا سے، بھول چوک سے. وہ عمدی، اور قصدن، جان بوجھ کر کیے ہوئے. ان سب کو تو میرے لیے بخش دے. وہ کلو ذالک عندی، وہ کلو، اور سب کے سب، ذالک، یہ جو سب میں نے بیان کیے، عندی، میرے پاس ہے، میرے اندر ہے. میں اقرار کرتی ہوں یا رب کہ یہ سب چیزیں میرے اندر ہیں، لیکن تیری رحمت سے امید ہے. تیری رحمت میرے ان گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور مجھے تیری رحمت سے امید ہے کہ تو اپنی رحمت سے ہمارے ان سب گناہوں کو بخش دے، جان کر کیے ہوئے، انجانے میں، ہنسی مذاق میں یا سنجیدگی میں. سم ٹائم ہماری زبان سے ہم ہنسانے کے چکروں میں ایسے کچھ کام کر جاتے، ایسی کچھ بات کر جاتے، ایسی کچھ ٹانٹ کر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دوسرے کا دل کتنا کھرچی کھرچی ہو گیا. تو کبھی بھی ہنسی مذاق میں بھی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں کہ جو دوسرے کی تکلیف کا باعث بنے. ایون ہنسی مذاق میں کیا، سنجیدگی میں کیا، طنز میں کیا، اور مزاح میں کیا، ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی. لیکن انسان ہے، سلپ ہو جاتی ہے، زبان بھی سلپ ہو جاتی ہے، اعضا بھی سلپ ہو جاتے ہیں. لیکن یار، ہمیں پتا ہے کہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، تو ہمیں ہمارے ان سب تمام خطاؤں کو، تمام گناہوں کو، تمام زیادتی کو ہمارے لیے بخشش کا باعث بنا دے. آمین، اللہم آمین. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے ہمارے لیے بہت زیادہ موٹیویشن کا باعث بن جاتی ہیں, اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے, بہت زیادہ ہوتا ہے نا, لیکن یہ کہ اپنے رب کے تواب ہونے پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا رب تو ہماری طرف رجوع کیا ہوا ہے, ہمیں اس کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے ہمارا کہ کب میرا بندہ لوٹ کر میری طرف آئے, کیونکہ جب گناہ کر رہے ہوتے تو ہم اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں نا, تو ہمارا رب ویٹ کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, وہ رب اتنا عظیم رب, وہ ہم ننے منے بندوں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرف لوٹ کر آئے, اور وہ ہمارے لوٹنے سے اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی مثال جو ہم نے اونٹ والی حدیث میں دیکھی. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ اپنے رب کے تواب ہونے, اس کے غفور الرحیم ہونے پر نظر رکھنا ہے, اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا رب خود کہتا ہے یا عبادی لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ مایوس تو کافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اپنے رب کی طرف پلٹ پلٹ کر جانا ہے. ہوں گی خطائیں بھی ہوں گی, کوشش سے یا کبھی انجانے جیسے بھی سلپ ہوگی, ٹنگ سلپ ہوگی, کچھ بھی صحیح, لیکن لوٹ کر پھر اپنے رب کی طرف جانا ہے. اس کا یقین رکھنا ہے کہ واپس مجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے تو میں کس منہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف جاؤں, روئیں, گڑگڑائیں, آنسو بہائیں, جو کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ اپنے رب کے سامنے کرنا ہے انشاءاللہ, اور اس امید کے ساتھ کیونکہ میرے رب نے کہا ہے کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے دعا کے حوالے سے. آگے بڑھتے ہیں اپنے نئی لیسن کی طرف. ٹھیک ہے, ریڈی, نئی سورہ ہے. یس, ماشاء اللہ, سورۃ العنکبوت. الحمدللہ. تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنی تجوید کرتے ہیں اس لیسن کی. ٹھیک ہے, اینڈ دین ویل ڈو اے شارٹ بریک فار حفظہ گروپ اثر پریئر, دین ویل ڈو دا ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر. ٹھیک ہے, اینڈ دین ویل گو آن دا بریک فار صلاۃ المغرب اینڈ صلاۃ الظہر. Okay. And then we'll do Kitab al-Sawm and Tajweed and Grammar, whatever the time allows us, Inshallah, Bismillah. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تجوید, لیسن نمبر 197, آیا نمبر 1-15, سورۃ العنکبوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Lesson number 197, act number 1-15, سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا.
حسب الناس أن يتركوا
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا
ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن
الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين
الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم
وهو السميع العليم
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين
والذين آمنوا وعملوا
ومن الناس من يقول آمنا بالله لا أوذي في الله في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أفليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين
جاء
جاي يهم بس بقولتها سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتكب العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتم بالخير
سبق نمبر 197 آیت نمبر 1 سے 15 سورة العنکبوت لیسن نمبر 197 آیت نمبر 1-15 سورة العنکبوت
لفظی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس کیا سمجھا لوگوں نے این یترکو
یہ
کہ چھوڑ دیے جائیں گے این یقولو
یہ
کہ منہ سے کہہ دیں آمنا ہم ایمان لے آئے وہم لا یفتنون اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ اور البتہ بے شک آزمایا ہم نے ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے بھی پہلے تھے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ بس البتہ ضرور جان لے گا اللہ الذين صدقوا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ضرور معلوم کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں ام حسیبہ کیا سمجھا ہے الذين يعملون السيئات ان لوگوں نے جو کرتے ہیں برے کام
ان يسبقونا
کہ وہ ہمارے قابو سے نکل گئے سا اما يحكمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں من کان یرجو جو جو ہو امید رکھتا،
جو ہو امید رکھتا
لقاء اللہ،
لقاء
اللہ کی ملاقات کی،
اللہ کی ملاقات کی،
فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک مقرر کیا ہوا ہے وقت اللہ کا ضرور آنے والا، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے جاننے والا ہے، ومن جاہد، اور جو کوئی محنت کرے گا، فإنما، تو بے شک، یجاہد لنفسہ، وہ مجاہدہ کرتا ہے اپنی جان کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لغنی عن العالمین، البتہ بے نیاز ہے جہانوں سے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لنکفرن عنہم، البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولنجزینہم، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو، احسن الذی کانوا، بہت اچھا اس کا جو تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے، ووصینا الانسان، اور حکم دیا ہم نے انسان کو، بوالدیہ حسنا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں زور ڈالیں تجھ پر، لِتُشْرِكَ بِی، کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وہ کہ نہیں تجھے جس کا علم، فلا، بس نہیں، تطعہما، کہنا مانو ان دونوں کا، الی مرجعکم، میری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے، فانبئکم، پھر میں خبر دوں گا تم کو، بما کنتم تعملون، اس کی جو تھے تم عمل کرتے، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، لندخلنہم، البتہ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو، فی الصالحین، نیک لوگوں میں، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یقول، کوئی کہتا ہے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، فإذا اوذی، پھر جب وہ ستایا گیا، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، جعل فتنة الناس، بنا لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو، کا عذاب اللہ، مانند عذاب کے، ولئن جاء، اور البتہ اگر آ گئی، نصر من ربی کا، مدد تیرے رب کی طرف سے، لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے، انا کننا معکم بے شک ہم تھے ہی تمہارے ساتھ، اولیس اللہ کیا بھلا نہیں ہے اللہ بعالم خوب جانتا، بما فی صدور العالمین ساتھ اس کے جو سینوں میں ہے جہان والوں کے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اور البتہ ضرور جانے گا اللہ، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور البتہ ضرور جان لے گا منافقوں کو، وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا تم پیروی کرو، سبیلنا ہمارے راستے کی، ولنحمل خطایاکم اور ہم ضرور اٹھا لیں گے تمہاری خطائیں، وما ہم بحاملین حالانکہ نہیں وہ اٹھانے والے، من خطایاہم ان کی اپنی خطاؤں میں سے، من شیئن کوئی چیز، انہم لکاذبون بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، ولیحملن اور البتہ وہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم اپنے بوجھ، واثقالم اور کچھ بوجھ، مع اثقالہم اپنے بوجھوں کے ساتھ، ولیسألن اور البتہ ضرور وہ پوچھے جائیں گے، یوم القیامتی قیامت کے دن، عما کانوا یفترون اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ گھڑتے، ولقد ارسلنا نوحا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو، الى قومه اس کی قوم کی طرف، فلبس فیہم تو رہے وہ ان میں، الف سنۃ ایک ہزار برس، الا خمسین عاما مگر پچاس سال، اکٹھا کہیں گے تو کیا بنے گا، ساڑھے نو سو سال، فأخذهم الطوفان تو پکڑ لیا ان کو طوفان نے، وهم ظالمون اور وہ ظالم تھے، فانجیناہ تو نجات دی ہم نے اس کو، واصحاب السفینۃ اور کشتی والوں کو، وجعلناها اور بنا دیا ہم نے اس کو، آیتا للعالمین ایک نشانی جہان والوں کے لیے، بس تلاوت سنیں گے یہاں تک،
الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إن الله لولي عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وَجَعَلْنَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
لیسن شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات سورت کے بارے میں کریں گے سورت عنکبوت ترتیب کے اعتبار سے 29 نمبر کی سورت ہے 29 گویا کہ اس سے پہلے 28 طویل سورتیں ہم پڑھ چکے سورت کا نام العنکبوت اسی سورت کی آیت نمبر 41 مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت سے ہے عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس سورت کے اندر 69 آیات ہیں اور 989 کلمات ہیں 4165 حروف ہیں یہ ساری سورت جو ہے مکہ میں نازل ہوئی تھوڑی سی بات کرنی ضروری ہے اس کے مضامین کو سمجھنے کی کہ یہ سورت جو ہے ہجرت حبشہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی اور اس کے اندر بنیادی طور پر جو بات کی گئی اس میں مسلمانوں کو ایک طرف تو تسلیاں دی گئیں کہ کوئی بات نہیں کیا ہو گیا اگر اللہ کے راستے میں کوئی مشکل آ رہی ہے یہ وقت ایسا نہیں رہے گا ہمیشہ اور دوسری طرف مسلمانوں میں سے کچھ کمزور پڑنے والوں کو ڈانٹا بھی گیا مکی دور تھا اسلام کی دعوت شروع ہوئی شروع میں مکہ والوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا ان کو لگا یہ چند لوگوں کی باتیں ہیں جب جوش ٹھنڈا ہوگا تو ہوش میں آ جائیں گے اور پھر ہمیں ان پہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ یہ جوش ٹھنڈا نہیں ہو رہا بلکہ گرم ہو رہا. زیادہ اسلام کی دعوت کھلے عام پھیلتی جا رہی ہے. پھر خوف پیدا ہوا تو انہوں نے مختلف قسم کی اذیتیں دینا شروع کر دی، کبھی جسمانی، کبھی ذہنی، کبھی اخلاقی، کبھی روحانی. ہر تکلیف کے بعد اسلام اور ہی پھیلتا گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس طریقے سے ستانا شروع کر دیا کہ اسلام لانے کا مطلب کیا تھا؟ آزمائش، تنقید. ایسے حالات میں پھر کچھ لوگ جب تھوڑا سا صبر چھوڑتے ہوئے دکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان کی رہنمائی فرمائی. اب اس صورت کو اور خاص طور پہ مکی صورتوں کے وہ حصے جن میں سے ہم اس طرح کی کہانیاں اور حالات سنتے ہیں، پڑھنے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے. ہم میں سے کچھ لوگ قرآن اس طرح کا پڑھ رہے ہیں کہ اپنے علم کو بڑھا رہے ہیں، ان کو ساری انفارمیشنز مل جائیں گی، ساری معلومات مل جائیں گی، حالات سمجھ آئیں گے، لیکن وہ ایک کہانی سمجھ کر سننے والے سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اپنے آرام دہ ماحول میں بیٹھ کے اس کو سننا، یہاں پھر گھر جا کے صوفے پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے ترجمہ یاد کرنا، ایسا سننے والا ان آیات کو سمجھ تو جائے گا، لیکن کچھ لوگ جو قرآن کے اس سفر میں عملی کشمکش کا شکار ہیں، ایک ایسا جہاد ہے کہ جس میں کبھی ایک کا منہ بگڑتا ہے تو کبھی دوسرے کا، کبھی ایک مشکل ہے تو کوئی دوسری، تو وہ لوگ واقعی اس صورت میں سے بہت کچھ عملی طور پر لیں گے، عملی رہنمائی ملے گی. جیسے چینی کا سب کو معلوم ہے کہ میٹھی ہوتی ہے، لیکن چینی کو چکھنے والا ہی اس کی مٹھاس کو فیل کرتا ہے کہ میٹھا کتنا ہے. تو ایسی صورتیں جو ہیں یہ مسلمانوں کو بہت زیادہ سوچنے پہ مائل کرتی ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ آیات ٹوسٹ کریں گی. جیسے کبھی چٹیاں بنتے ہیں نا تو مختلف بل ہوتے ہیں، تین لڑیاں آپ ڈالتے ہیں، ایک اوپر آ جاتی ہے، دوسری نیچے، دوسری نیچے، ایک اوپر. اسی طرح اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں مسلمانوں کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، موٹیویشن دیا جا رہا ہے. کچھ آیات ایسی ہوں گی کہ جس میں کفار کے شر کو کھولا جائے گا، خاص طور پہ جو انہوں نے اس دور میں کھولا ہوا تھا، بتوں کے اوپر مان تھا، خانہ کعبہ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے نیک سمجھتے تھے، جنہوں نے چند ریچولز کو ہی دین کا کل بنا لیا تھا، اس کی بات ہوگی. اور ساتھ ہی تیسری چٹیا آ جائے گی، مسلمانوں کو تھوڑا سا ڈانٹنے کا انداز ہوگا، شعور دلایا جائے گا، ان کو نعمت کی قدر دلائی جائے گی کہ کیا ہوا اگر اسلام کے راستے میں مشکل آ رہی ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ تم اس کی لذت کو پاؤ گے. اور ایسی ہی ڈانٹ سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے. کیا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اور سورت کے بالکل آخر میں عنکبوت یعنی مکڑے کی مثال دے کر کفر کی ناپائیداری کا احساس دلایا گیا کہ جیسے دور سے اتنا بڑا نیٹ دکھتا ہے لیکن پھونک مارو توڑ جاتا ہے. اسی طرح آج اسلام کے خلاف باتیں، پروپیگنڈے، محاذ، یہ ساری چیزیں کتنی ہی عام کیوں نہ ہوں، لیکن صرف وہ منہ چاہیے جہاں سے اتنی زبردست پھونک نکلے کہ کفر کے جالے جو ہیں وہ یوں مٹ جائیں جیسے کہ مکڑی کا جالہ مٹتا ہے. تو آئیے اس صورت کو دور حاضر میں اسلام کے تقاضوں کے مطابق رہنے کے لیے کیا خدائی ہدایات ہیں اس نظر سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہے اور اکثر مکی صورتوں کا انداز اسی طرح سے ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ سوال سے آج شروع ہوتی ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت سوال سے شروع ہوتی ہے. یہ جو آ کا لفظ ہے نا، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، انکار کے لیے ہے. یہاں حسب احتساب گمان، لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف یہ کہنے پر کہ لا الہ الا اللہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کیا ان کا حساب نہیں ہوگا؟ اس کو ہم بالکل عام زبان میں بات کریں دنیاوی لحاظ سے تو کیا ہے؟ کیا لوگوں نے یہ سوچا کہ صرف رجسٹریشن فارم فل کرنے پہ ان کو ڈگری مل جائے گی؟ کیا لوگوں نے یہ سوچا کہ میڈیکل کالج میں داخلہ لینے سے ہی ان کو میڈیکل کی ڈگری مل جائے گی؟ ملتی ہے دنیا میں، تو پھر اسلام کی ڈگری کیسے؟ یہی انداز سورت بقرہ کی آیت 214 میں بھی تھا، 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے ایمان والوں پر گزر چکے، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تب ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد تو قریب ہے، کس کے قریب ہے؟ مومنوں کے. اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت 142 میں غزوہ احد کے تناظر میں بھی یہی پیغام دیا گیا، جب مسلمان ذرا ڈھیلے پڑے تو کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں سے جان لڑانے والے اور بہادری دکھانے والے کون ہیں. اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت 16، سورۃ محمد آیت 31 میں بھی یہی مضمون ہے. اللہ تعالیٰ شعور کو بیدار کرتے ہیں. اس آیت کے ساتھ ایک واقعہ بھی آتا ہے، حضرت حباب بن ارت رضی اللہ عنہ غریب صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ اللہ کے نبی کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اور کمر کے اوپر اتنی چوٹیں تھیں کہ جو ان کو اسلام لانے کی وجہ سے تکلیفیں دی گئی تھیں. کہنے کہ اللہ کے نبی آپ دعا نہیں کرتے ہمارے لیے کہ حالات بدلیں؟ کہتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا جوش اور جذبے کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو اسلام کی وجہ سے اتنا آزمایا گیا کہ کسی کو زمین کھود کر گڑھوں میں ڈال کر بٹھا دیا جاتا اور ان کے سر پر آرا ڈالا جاتا، آرے کے ذریعے ان کے جسم کا دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا، کسی کے جوڑوں پر لوہے کی کنگھیاں پھیری جاتی تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائیں، لیکن خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کے رہے گا یہاں تک کہ ایک شخص ثنا سے خزر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو. مختلف روایات سے یہ چیز ہمیں سے ہی بخاری، ابو داؤد اور نسائی میں ملتی ہے. کس کو کہا جا رہا ہے کہ تم جلدی کرتے ہو؟ جنہوں نے اپنا جسم زخمی کروا رکھا تھا، چور چور کر چکے تھے اپنے آپ کو اسلام کی قیمت دیتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا نبی ان کی اس بات پہ غصہ کرتے ہوئے دکھتے ہیں کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ امتحان کے بغیر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا امتحان نہیں لیے جائیں گے؟ اپنے بچوں سے کہو کہ کیا امتحان کے بغیر تمہیں کسی جگہ آفیسر لگا دیا جائے؟ امتحان تو کھرے اور کھوٹے کا فرق بتانے کے لیے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی اس سنت کو اگلی آیت میں بیان کرتے ہیں. یہ مضمون پوری صورت میں چلتا رہے گا، اس لیے صرف اس ایک آیت پہ یہ بات کرنے کی بجائے ہم اگلی آیات کو ساتھ لے کے اینڈ تک چلیں گے کہ اسلام کی قیمت کیا ہے. فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے. کون لوگ ہیں ادھر؟ پچھلے انبیاء کرام کی قومیں. پھر کیا ہوا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بس اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا ان کو جو دعوے ایمان میں سچے تھے، اور ضرور دیکھے گا ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کو. یہ اللہ کا دیکھنا کیا ہے؟ پروف کرنے کے معنوں میں، نو کے معنوں میں نہیں ہے. یعنی انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے ٹو نو، جاننا. یہ تو اللہ کو پہلے ہی پتا تھا، اس نے اپنے علم اصلی سے یہ بات لکھ رکھی تھی کہ کون لوگ اس وقت چلیں گے اور کون ہٹیں گے، کون پیچھے ہوں گے، کون آگے بڑھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ دوسروں کے سامنے اس بات کو پروف کرنا چاہتا تھا کہ کون لوگ جو ہیں وہ چل پڑیں گے اور کون نہیں چلیں گے، ورنہ تو کوئی کل مانے ہی نہ. اگر اسلام کی قربانیاں نہ دینی پڑیں اور ایسے ہی لوگوں کو ثابت کروا دیا جائے، کل ہر ایک کہے گا. تو ایک آرام دہ ماحول میں بیٹھ کے یہ کہنا کہ جی ہم اسلام کے لیے سب کچھ کریں گے، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جب تک کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں، جو آج تمہیں درپیش آیا تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا. آج لوگ دین کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئے، اور اللہ کے نبی کے دور میں تو لوگوں کے پر مشکل قسم کے حالات تھے. جو غریب یا غلام ہوتا اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا، سخت ناقابل برداشت قسم کی اذیتیں دی جاتی. کوئی دکاندار یا کاریگر ہوتا تو اس کی روزی کے دروازے بند کر دیے جاتے، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا، یہاں تک کہ بھوکوں مرنے کی نوبت آتی. اسی طرح تیسری قسم کے لوگ ہوتے تھے، باثر خاندان کے لوگ. ان کا حال تو یہ تھا کہ ان کی زندگی اجیرن کر دیتے. حضرت ابو بکر صدیق ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر اسلام سے پہلے دیت کے فیصلے کرتے تھے. کتنا سینسٹیو ایشو ہے بلڈ منی، کس کی لینی. آج کے دور کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ججمنٹ کا دور تھا. اسلام آیا، مسلمان ہوئے، سب چھوٹ گیا، نہیں پلٹے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حق کے لیے آتا ہے وہ کوئی چیز رہے یا نہ رہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے جو جاتا ہے جائے، پھر عزت جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، رشتے دار جاتے ہیں جائے، فائدے نہیں ملتے نہیں ملتے، نہیں تو نہ سے. یہ استقامت ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ بہت آیتیں آئیں گی اگلے 10 پاروں میں استقامت کی، کہ اصل ویلیو مستقیم کی ہوتی ہے. پہلے دن کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اور آخر تک آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھ رہے کہ کتنے پکے ہوئے ہو. آپ کہتے ہیں کہ اصل دیکھنا ہے کہ چیز پائیدار کتنی ہے، قیمت کو چھوڑو. تھوڑی زیادہ دے کے لے آنا مہنگا ٹیبل، کیونکہ ذرا مضبوط ہوگا. کرسی لینی ہے مضبوط لینا، قیمت دینی پڑی دے دیں گے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے اس مرحلے پہ پہنچا کر ہم سب کو ایک میسج دیتے ہیں کہ تم نے قرآن پڑھ لیا، تم بہت قیمتی ہو گئے، لیکن تمہاری اصل ویلیو تمہاری استقامت سے ہوگی. جو استقامت نہیں رکھتا وہ کھو دیتا ہے. کپڑا کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، پانی میں ڈالتے ہی اس کا رنگ نکل جائے تو آپ اس کو ماسی کو دے دیں گے، اور اگر وہ بھی پہن لے تو. اسی طرح قرآن کا رنگ اگر بندے کے اوپر نہ چڑھے تو بندے کو فائدہ نہیں ہوتا، اس سے پورا فائدہ لے نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نیا معاملہ نہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا. معمولی حالات میں غیر معمولی لوگوں کی صلاحیتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ امتحان کیوں لیتا ہے اللہ؟ اس لیے کہ کھرے اور کھوٹے کا فرق پتہ چل جائے. یہ اللہ کی سنت ہے جو کل بھی تھی، آج بھی ہے، آخر تک رہے گی. اللہ تعالیٰ اپنے علم کو لوگوں کے تجربات میں ڈھال کر لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ سچے لوگ تھے، یہ جھوٹے لوگ نہیں تھے. یہ صرف باتیں نہیں کرتے تھے، یہ گرجتے ہی نہیں تھے، برستے بھی ہیں. یہ صرف گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی بھی تھے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے تاریخ اپنی کمروں پہ رقم کروائی. یہ آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالے گئے، تپائے گئے تاکہ کھوٹ دور ہو. اب دیکھیے کہ سونا جب ملتا ہے نا تو ریت میں ملا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ سونے کے ذرے کون سے، ریت کے کون سے. اس کے بعد ایک کسوٹی میں ڈالتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں بہت معروف لفظ ہے نا کسوٹی، کسوٹی اس پیمانے کو کہتے ہیں جس میں ریت ملا سونا ڈالا جاتا ہے، پھر اس میں سے چھٹ چھٹ کے سونا نکلتا ہے اور ریت الگ ہے. اب سونے کے ساتھ کچھ ریت آ گئی، کوئی بات نہیں، ریت گئی جائے، سونا نہ جائے. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح لوگوں کو پرکھتے ہیں. ہم ریت پہ ملے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، دنیا دنی کے پیچھے، ادنا دنیا کے پیچھے. سورت القصص کی آخری آیتوں نے یہی پیغام دیا تھا کہ بتر کو چھوڑو، ریاکاری کو چھوڑو، آگے جانے کو یاد رکھو. اللہ تعالیٰ مٹی ملے سونے میں سے سونے کو نکالنا چاہتا ہے. اور یہ قرآن سیکھنے کے جو مرحلے ہیں نا، اصل میں یہ ہمارا کھوٹ اور ہمارا کھرا پن ظاہر کر رہے ہیں. زبان چلانا کیا مشکل ہے، آپ لوگوں سے راہ چلتے بات کریں، قرآن پڑھا رہے ہیں، کلاس آپ آئیے تھی انشاءاللہ، لیکن ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ صرف زبان کی نوک ہی ہے. ابھی تک خلق تک بھی یہ بات نہیں گئی کہ ہاں آئیں گے. کہہ دیا، وعدہ کر دیا، تھینک یو کہہ کے فلائر لے لیا، بعض آ کے فلائر فارم فل بھی کر جاتے ہیں, ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا کیا, ایسی جسٹ فار انجوائمنٹ. لیکن جو ہر دن کے امتحان کے بعد ثابت کرتا ہے کہ اللہ ہم ہیں وہ لوگ جو سونا بننے کے قابل ہیں, ایسے لوگوں کو اوپر رکھتا ہے. اللہ کا دین انتہائی قیمتی اور انتہائی فریجل چیز ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں دینے سے پہلے چیک کرتا ہے کہ کیا یہ ہاتھ اس کو سنبھال لیں گے, کیا اس کا وزن اس کا بوجھ اٹھا لیں گے, خیانت تو نہیں کر دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ایسے لوگوں کو تیار کرتا ہے جو اس کے دین کا بوجھ سہار سکے. دیکھیے ہر بندہ جو دین سے یا قرآن سے ہٹتا ہے نا وہ منافق نہیں ہوتا, یہ لکھ لیں بات. مت سوچیں مثال ہے کہ اگر آپ کے ساتھ پہلے پارے سے کچھ لوگ تھے اور آج نہیں دکھ رہے تو نعوذ باللہ سارے منافق چھٹ گئے, یا آپ کے ساتھ مدد کرنے والوں میں کچھ تھے اور آج نہیں ہے, یا مجبوری کے بغیر یا مجبوری سے چلے گئے تو منافق تھے. نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, مت سوچیے ایسا نہیں ہوتا. لیکن درجوں کا فرق ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ کسی اچھے اسٹور سے آپ چیز خریدتے ہیں نا, آپ کو سب آلو ایک سائز کے ملیں گے. ان کے اسٹور کا ایک کرائیٹیرین ہے کہ وہ ایک خاص سائز سے چھوٹا آلو نہیں بیچتے, یا ایک بڑا ایک چھوٹا نہیں بیچتے. آپ نے ان ملکوں میں یہ چیز دیکھی ہوگی, اگر بڑے ہیں تو وہ الگ قیمت کے ہیں, چھوٹے ہیں تو الگ ہیں. ہمارے ملکوں میں دونوں طرح کے چلتے ہیں اکثر. یہ اسٹینڈرڈ کانشیس ہونا ہوتا ہے. اللہ کی ذات اس کتاب اور اس دین کا بوجھ بہت اعلیٰ اسٹینڈرڈ کے لوگوں پہ ڈالنا چاہتا ہے. کچھ لوگ وہ قربانیاں نہیں دے سکتے. بس آپ دیکھیں نا کہ آپ یہاں بیٹھتے ہیں, آپ کیوں آگے بیٹھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگلی کرسیاں خراب ہیں؟ نہیں, لیکن آپ کو خوف کیا ہوتا ہے کہ ہم ہلیں گے, آواز آئے گی. ہم کچھ کھانا چاہتے ہیں, چھپ کے کھا لیں گے, سامنے نہیں کھا سکتے. ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم استاد کی نظروں میں آ جائیں گے تو آپ پیچھے چلے جاتے ہیں نا. اسی طرح ہر بندہ اللہ کے دین کے تقاضے نہیں نبھا سکتا, پھر اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کھاتے ہوئے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. چلو جاؤ پھر تم پانچ وقت کی نمازیں پڑھ کے اپنے گھر بار کی فکر کرو. اور پھر یہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس میز کو آپ کر دیں شیشے کا, سارے پیج اس کے نکال دیں, اور مجھے آپ کہیں کہ میں اپنا لیپ ٹاپ اس پہ رکھوں, میں تو کبھی نہ رکھوں. یہ نہیں کہ لیپ ٹاپ قیمتی اور اس طرح کا نہیں مل جائے گا, اس میں میرا بڑا قیمتی مواد ہے, میں نہیں دے سکتی, سوری, میں اپنی گود میں رکھ لوں گی, میں ہاتھ میں رکھ لوں گی, میں آپ کو نہیں دوں گی کہ اس کچے میز پہ آپ رکھیں. اللہ کچے لوگوں کو اپنا دین نہیں دیتا. اور یاد رکھیں سورۃ ہجر میں جب ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, یہ بات اس کی دلیل ہے. اللہ نے اتنی سخت سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے اس کتاب کے بارے میں کہ جن کو دیتا ہے ان کو بھی خوب چھان پھٹک کے دیکھتا ہے. کبھی آپ نے ایئرپورٹس پہ دیکھا ہوگا کہ جو مشینیں ہوتی ہیں جن میں سے لوگ گزرتے ہیں, سیکیورٹی کے لوگ بھی اس سے گزرتے ہیں, عملے کے لوگ بھی گزرتے ہیں, ایئر ہوسٹسوں کے بھی بیگ چیک ہوتے ہیں, ایون پائلٹس کو بھی انہی اسکینرز میں سے گزارا جاتا ہے, کیونکہ سیکیورٹی ایشو. تو یہ سیکیورٹی ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوب چھان پھٹک لیتا ہے کہ کسی لمحے میں تم میرے دین کو چھوڑ تو نہیں دو گے. اور جو بنیادوں میں موٹا تازہ آپ دیکھیں کہ پتھر ڈال دیتے ہیں نا, پھر وہ بہت بڑی منزلوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں اونچی اونچی عمارتیں دیکھتی ہوں, 20 منزل 30, اب تو خیر 100-100 منزلیں, تو میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس عمارت کی تہ میں جا کے مجھے دکھائے کہ اس کی بیس کتنی موٹی ہے. میں نے جو چیز سنی ہے کہ یہ آرکیٹیکچرز کو پتا ہوتا ہے کہ جتنی ہائٹ پہ ان کو لے کے جانا ہوتا ہے نا, اس کا بیلنس رکھنے کے لیے اتنا نیچے لے کے جاتے ہیں. پوری تو اتنی نہیں کھولتے, لیکن ایک خاص اینگل ہے, مثلا نیچے اتنا نا تو اوپر اس سے ڈبل ہو جائے گی. اگر مثال ہے کوئی 100 فٹ اونچی عمارت بننی ہے نا, تو نیچے ہو سکتا ہے کہ 20 سے 25 فٹ یا اس سے بھی زیادہ کی گہرائی کھودنی پڑے گی. پھر ایک فگر جو مجھے اس دفعہ پتا چلا اپنے کسی ایک ٹرپ میں, انہوں نے بتایا کہ آپ کو پتا کہ یہ عمارتیں جو لمبی بنتی ہیں 100-100 فٹ ٹال یا اس سے اونچی, تو یہ سیدھی نہیں بنتی, یوں بناتے ہیں, ٹیڑھی بنتی ہے, ورنہ اگر بالکل سیدھی ہو تو یہ گر جائے. پھر ایک اور جو بڑی خطرناک بات اور مجھے بتائی بھی کسی نے اس وقت جو میں کسی ایک گھر کے 43rd فلور پہ کھڑی تھی, مجھے لگا میری تو ٹانگیں کانپ جائیں گی. انہوں نے مجھے اپنی بالکنی میں کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھیں وہ عمارت ہے نا, کہنے لگے یہ ہلتی ہیں. ایک خاص فگر جب آتا ہے نا, مثال ہے کہ گراؤنڈ فلور سے کا, اس کے اوپر کی جو فلورز بنتے ہیں نا, اس کے اندر کہتے سپرنگ ڈالتے ہیں, یوں ہلتی ہیں, کیونکہ جب ہوا چلتی ہے اگر وہ سیدھی ہوں گی نا تو گر جائیں گی, تو اس کو فلیکسیبل کرتے ہیں یوں. خود وہ کہتی ہیں ہمیں خود اپنی عمارت دکھتی ہے, لیکن اس کا وہ ایکویلیبریم کچھ اس قسم کا سیٹل ڈاؤن کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ مطلب بالکل ٹوٹ کے الگ نہیں ہوتی. یہ کس کا ایک عمارت کو کھڑا کرنا ہے جس میں چند سو لوگ رہیں گے نا. اللہ کا دین, اب صرف اللہ کا دین میں کہتی نا تو میرے یہاں سے اتر کے نا دل کے اندر ایسے لہر اٹھتی ہے. اللہ کا دین, کہیں ایٹم بم, آپ کہیں ڈائمنڈ, آپ جو مرضی نام لے لیں اپنی قیمتی چیزوں کو, یہ سب لفظ اللہ کا دین اس کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے ڈائمنڈ کے مقابلے میں کانچ کی کوئی چیز بنی ہوئی, کچھ بھی نہیں. آپ نے سفر کرنا ہو, سونے کی چوڑیاں ہو سکتا ہے آپ بیگ میں ڈال دیں کہیں کر دیں, لیکن کانچ کی آپ ہاتھ میں تھیلے میں پکڑ کے لائیں گے. چیزیں دو طرح سے ہوتی ہیں, یاد رکھیے, ایک قیمتی اور ایک نازک. کچھ چیزیں قیمتی ہوتی ہیں, فریجل نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں ڈال دو نہیں ٹوٹیں گی. کچھ چیزیں قیمتی نہ بھی ہو فریجل ضرور ہوتی ہیں. لکھا ہوتا ہے آپ جب سامان دیتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اس میں ٹوٹنے والی چیزیں تو نہیں ہیں, پھر اوپر وہ سٹیمپس لگا دیتے ہیں کہ اس کو ذرا آرام سے پھینکیں. اللہ کا دین قیمتی بھی ہے, اتنا فریجل ہے کہ بلبلے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ اللطیف ہے, اللہ بہت باریک دین ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اٹھانے والے ہاتھ ایسے چاہتا ہے کہ جو نہ صرف مضبوط ہو کھردرے بھی نہ ہو, کیونکہ کھردری چیز کے ہاتھ میں بھی چیز آتی ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے. آپ سونے کی چوڑیاں اپنے نگوں والی چیزوں کو خالی ڈبیوں میں بھی نہیں رکھتے, پھر آپ اس کو پھر کسی کاغذ کسی فوم میں ڈال کے رکھتے ہیں کہ رگڑ بھی نہ آئے, فرکشن نہ ہو. اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی سخت مزاج لوگ نہ میرے دین میں آ جائیں, ٹیررسٹ نہ ہوں وہ, ایکسٹریمسٹ نہ ہوں. اللہ ایسے لوگوں کو خوب پرکھتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ مشکلات کی جو بھٹی ہے نا, یہ بالکل وہی کام دیتی ہے جو زیور بننے کے بعد پالشنگ ہوتی ہے. پتہ کیا ہوتا ہے پالش, رگڑتے ہیں, گھر بنتے ہیں, فرش پڑتے ہیں, پھر رگڑائی ہوتی ہے. رگڑائی میں کیا ہوتا ہے, اندر سے چمک آتی ہے. ماربل کی رگڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھتے کہتے ہیں یہ وہی کل تک مٹی کا لگ رہا تھا اور آج نظر نہیں ٹھہر رہی. اللہ انسانوں کی رگڑائی کراتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا پریشر برداشت کر سکتے ہو. ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقونا, کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ نہیں نہیں, سا اما یحکمون, بڑا ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں, بڑے غلط حکم لگا رہے ہیں. یعنی اللہ کی ذات ایسے لوگوں کو چیلنج کرتی ہوئی اس آیت میں دکھ رہی ہے. یا آپ دیکھیں آیت کی وہ دوسری چھٹیاں بننی لگی. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈانٹا سختی کی بات, کیا ہو گیا, قدر نہیں اس نعمت کی, یہ تو روتے ہی رہتے ہو, روتے ہی رہتے ہو, شکوے کرتے ہو, گلے ہی کرتے ہو, اپنے آنسو دو باہر اور چار اندر ٹالتے ہو. کبھی تم نے سوچا کہ اللہ تمہیں کہاں کے لیے سلیکٹ کر رہا ہے؟ تھوڑی سی ڈانٹ تھی, پھر اگلی آیت میں تسلی دی, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تم سے پہلے بھی اور تھے, کوئی پہلی بات نہیں. انسان جب یہ سنتا ہے نا کہ اچھا کوئی میرے جیسا اور بھی ہے تو پھر شکر کرتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں, میں ہوں, اور بھی ہیں, ہو جائے گا, نو پرابلم, دس اینڈ دیٹ. اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کی چٹیا کو بن رہے ہیں. کفار کا حال ہے ام حسب الذین, کیا ابو جہل نے یہ سوچا, کیا عتبہ شیبہ, کیا یہ بڑے بڑے کفر کے سرداروں نے یہ سوچا کہ یس پہ کونا ہم سے آگے نکل جائیں گے, ہمارے نبی کو ہرا دیں گے, ہمارے نام پہ نکلنے والوں کو ماریں گے. سا اما یحکمون, بہت برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. یہ ایسے کام کر کے اپنے آپ کو خوش فہمیوں کی جنت میں لے کے جا رہے ہیں. ہمارا حال یہ کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. مت سوچو کہ آج اگر مسلمانوں پہ مشکل آتا ہے تو اس کا ہوتا ہے کہ ان کا اللہ ان کو نہیں جانتا, وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ جانتا بھی ہے, لیکن ابھی وقت نہیں آیا, ابھی پوری چیز گلی نہیں ہے, ابھی اندر کا پروسیس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ابھی ان کو پالش کر رہا ہے. کسی کو رحم آ جائے پالش کرتے ہوئے دیکھ کر کسی کو, ہائے نہ اس کو اتنا مارو, ہائے اس کو یوں نہ کرو, میرا سونا گھسے گا. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ گولڈ لیتے ہیں نا تو وہ پالش کا کچھ وزن نکال لیتے ہیں آپ سے. کیوں کہتے ہیں جب رگڑائی کی تھی تو سونا چڑ گیا تھا اوپر سے, وہ بھی آپ کے نام پہ ڈال دیں گے. تو کیا اگر اسلام کے راستے میں ہماری کچھ خوبصورتیاں کم ہو گئیں, کچھ ہم اپنے گھروں کو کم کر دیا, تو چمکیں گے بھی تو بعد میں ہم ہی. آج اگر آپ کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ کے مارے گئے, تھک کے, حسن ختم ہو گیا, کل نکھرے گا, کل ملے گا وقت، انہی گھروں میں خیر آئے گی. میں نے کسی کو دعوت دیوں کہ نہیں وہ وقت میرے میاں کے آنے کا ہے، وہ وقت سونے کا بچوں کے. میں نے بڑے یقین والے انداز میں کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ جو سیکھیں گے اس کی خیر آپ کے گھر پہ آئے گی، آپ کے بچوں کو ملے گی، آپ کے میاں کو ملے گی. کہہ رہی یہ تو ٹھیک ہے. یقین یہ ہے کہ ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں کہ اگر ابھی بھی شوق نہیں بڑھا، اگر ابھی بھی ان قربانیوں سے اپنے اوپر رحم کھا رہے ہو تو دیکھو من کا نیر جو لقا اللہ، جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے، رکھتے جن کی ساری زندگی اللہ کے دیدار کے لیے ترستی رہی، جن کی تمنا تھی کہ ایک دفعہ تو اللہ تجھے دیکھے، تو کتنا خوبصورت ہوگا، تو نے کائنات کو اتنا پیارا بنا دیا، تو بتا تو خود کتنا پیارا ہوگا. جب ان کو پتا چلے گا کہ آج اللہ سے ملاقات کا دن ہو گیا تو وہ خوش ہو جائیں کہ فَإِنَّا جَلَ اللَّهِ لَآت، بس بے شک اللہ کا فیصلہ، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت وہ تو آنے ہی والا ہے، تھوڑے دن کی دوری ہے، صرف موت تک انتظار کرو. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح بن جاؤ، اللہ خود پکار کے تمہیں دکھائے گا اپنا آپ، کیونکہ وہ السمیع العلیم، اس کو خوب پتہ ہے کہ تم نے اس کے راستے میں کیا کیا سنا تھا، کیونکہ وہ السمیع ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ تمہارے کیا حالات ہو گئے تھے، اس نے ایک ایک چیز کو جانا تھا، کیونکہ وہ العلیم ہے. تم تو اپنی قسمت پہ مان کرو، اس لیے کہ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا، کس کی؟ حق کو سر بلند کرنے کی، تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، خود ہی کوش ہے. اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تو سارے جہان والوں سے غنی ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم اس کے کام کرو، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم اس کے اسلام کی خدمت کرو، اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ تم اس کے قرآن کی تبلیغ کرو، یہ تو اس کی بات ہے، وہ خود کر لے گا، خود خود سے کروا لے گا، دعوت الارض سے کروا لے گا. جس نے ابابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت کروا لی، کیا وہ آج کے دور میں نہیں کروا سکتا؟ بالکل کروا سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں ایک چانس دے رہا ہے، تمہیں قیمتی بنا رہا ہے کہ تم جو مجاہدے کرو گے. یہاں دیکھیں لفظ جاہد ہے، اور جاہد باب مفاعلہ میں آتا ہے ہمہ جہتی کوشش، دوسروں کے ساتھ مل کے کوشش کرنا، ایسی کوشش جس میں کشمکش بھی ہو، ایسی کوشش جس میں اپوزیشن کا مقابلہ کرنا پڑے، یعنی اگینسٹ کے معنوں میں. ہر لمحے تو جہاد ہے، سب سے پہلے تو نفس کا بت کھڑا ہو جاتا ہے، رغبتیں مرغوبات، تو آگے شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ لالچ دکھاتا ہے، رغبتیں دکھاتا ہے، یہ اچھا وہ اچھا، یہ بن جاؤ گے اتنے پیسے، یہ جاب مل جائے گی، ادھر چلے جاؤ. ذرا اس سے نبٹ نبٹ کے انسان گھر واپس آتا ہے تو معاشرہ کھڑا ہے سامنے، پھر آگے اپنے ہی حق لینے والے بنے ہوئے. اسی لیے اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے ماں باپ کی بات پہلے ہی آ جائے گی. ساری زندگی مجاہدہ، ساری زندگی ایمان والا سچا بندہ مجاہد ہے. اس لیے کہا کہ ان رکاوٹوں سے گھبراؤ نہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے. کون سے عمل صالح ہیں؟ ادھر مکہ میں یہ آیتیں اتر رہی ہیں، وہاں کون سے عمل صالح تھے؟ نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکات تھی، نہ پردہ تھا، نہ سود تھا. یہ کون سا عمل صالح ہے؟ یہ استقامت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم جاؤ، بس ابھی سیکھ لو، ابھی اللہ کی مرضی معلوم ہو جائے، عمل کرتے رہنا، ساری زندگی پڑی ہے، ابھی ایک دفعہ اللہ کی بات کو سمجھنے کے اپنے آپ کو قابل تو کر لو. کیا ملے گا؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، عن قریب ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور البتہ ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے اچھا اس سے جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی ان کی ساری نمازوں میں سے سب سے اچھی نماز کے وزن پہ ساری نمازوں کو لے آئیں گے، ان کے روزوں میں سے سارے روزوں میں سب سے اچھا روزہ جو کبھی زندگی میں ایک دفعہ رکھا نا، تو احسن اللسی کانو یعملون، ہم سارے روزے اس لیول پہ کر دیں گے. میچ کر دو فرشتو ان کی بات کو. دنیا میں ایک قانون ہے نا، میچ پرائس میچ کرتے ہیں. بعض سٹورز نے امریکہ میں لکھ کے رکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم اتنے کی بیچ رہے ہیں، یہ کیچپ اتنے کی ہے، یہ سبزی اتنے کی ہے، یہ بریڈ اتنے کی ہے. آپ پورے شہر میں کسی سٹور سے اس سے کم کی لیں، ہم پرائس میچ کر دیں گے. بعض دفعہ لوگ دو سٹورز اپنے کمپیئر کرتے ہوئے دکھاتے ہیں، ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ $2.02 کی مل رہی ہے نا, تو وہ دیکھیں ہمارے دشمن جو سامنے کھڑے ہیں دوسرے, انہوں نے ان کو 2.3 کی لگائی ہوئی ہے. اتنی اتنی باتوں پہ لوگ تقابل کرتے ہیں, پرائس میچ کریں گے اور لوگ لے آتے ہیں. بعض لوگوں کے پاس ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی خریدتے ہیں, لا کے کہتے ہیں جی یہ دیکھیں, اور وہ واقعی ریفنڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ تم میری طرف آ جاؤ, ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اچھا کر دوں گا. حقیقت یہ ہے کہ بندہ مجاہدہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے, اجتماعی زندگی کی ذمہ داریاں اس کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں. بعض دفعہ اپنی ذاتی عبادت کے لیے بھی وقت نہیں ملتا, بعض دفعہ دماغ ہی نہیں خالی ہوتا, اپنی سوچ سوچنی ہوتی, کہا بس ایک دفعہ کوشش کر لو ہم تمہارے لیے آسانیاں کر دیں گے. حسن بصری کہتے ہیں کہ آدمی جہاد کرتا ہے خواہ اس نے ایک بار بھی تلوار نہ اٹھائی ہو زندگی میں. ہمارے ہاں جو جہاد کو قتال سے کنفیوز کرنے کا رجحان ہے نا, وہ یہاں بھی آپ کو تھوڑا سا اس پہ مدد ملے گی سمجھنے کی کہ جہاد بالکل فرق چیز ہے. یہ تو ایک سٹرگل ہے, اٹ موسٹ کوشش. ہر وقت لوگوں کے چہرے دیکھ کے آپ نکل رہے ہیں, ہر وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے ناراض نہ ہوں, کوئی بات نہ ہو جائے, گاڑی کہیں لگ نہ جائے, گھر والوں نے شامت لے آنی ہے, دیر سے چلے گئے شامت آ جانی ہے, کھانا نہ پکا شامت آ جانی ہے, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, بچے کو چوٹ نہ لگ جائے شامت آ جانی ہے. یہ ہے منجاہدا, یہ جہاد ہوتا ہے. مجھے جیسے لگتا ہے کہ دین کی طرف آ کر بندہ اپنا نہیں رہتا, اسی طرح اللہ کا بنتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد جو بھی کام مرد کرتے ہیں تو وہ اکثر بیویوں کے اوپر بات لگ جاتی ہے کہ اس نے کہا ہوگا, اس نے بتایا ہوگا, اس نے پٹی پڑھائی ہوگی. بہت کیئرفل ہوتی ہیں بیویاں, نہیں آپ نہ کہیے گا میرے پہ بات آئے گی. یہ تو دنیا داری کی باتیں ہیں نا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بننے کے بعد آپ اپنے رہتے ہی نہیں ہیں. آپ بس میں سفر کریں آپ اپنے نہیں ہیں, آپ سڑک پہ جا رہے ہیں آپ اپنے نہیں ہیں, لوگ آپ کو تکلیف دے دیں آپ اپنے نہیں ہیں, آپ ٹریفک کا کوئی رول توڑ رہے ہیں سوچ لیں کہ آپ اپنے نہیں ہیں, آپ ایسے سائن پہ سڑک کراس کر رہے ہیں جہاں کہ نہیں کرنی, تو آپ سمجھیں کہ آپ اللہ کو باتیں کروائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہماری آنکھیں کھول کے رکھ دی کہ تم چاہتے ہو کہ میرے نام سے پہچانے جاؤ. آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگوں کو نسبتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں نا, کوئی بہت برانڈیڈ جگہ ہے جہاں بہت اچھا علاقہ ہے, ادارہ ہے, لوگ وہاں رہنے کی بہت قیمت ہوتی ہے, پابندیاں ہوتی ہیں, یہاں گھر بنانے کی بڑی ریکوائرمنٹس ہیں, گاڑی ادھر نہیں کریں گے گھاس کاٹیں گے. جیسے میں نے امریکہ میں یہ بات بہت لوگوں سے سنی ہے کہ ہمارا دل چاہے نہ چاہے گھاس کاٹنے کو لیکن ہمیں کٹوانا پڑتا ہے, کیوں کہ کمیونٹی کی طرف سے نوٹس آ جائے گا کہ آپ نے گھاس نہیں کٹوایا. آپ کا یہ دل نہ چاہے لیکن کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے گھر کی ہر چیز اپ ڈیٹ رکھنی پڑتی ہے کیونکہ اس علاقے کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. لوگ قیمت دیتے ہیں نا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بھی یہاں پوچھتا ہے کیا یو شیور, واقعی تم اللہ کے ساتھ سٹل اپنا نام رکھوانا چاہتے ہو, اور اگر نہیں تو وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جاں ہو پیاری. یہ کانٹوں کا سفر ہے, جو کانٹے پھول بن جاتے ہیں دیکھنے والوں کو وہ کانٹے لگتے ہیں, جو اس پہ چل رہا ہوتا ہے اس کو پھول لگتے ہیں. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بلال کوئلوں پہ لٹایا گیا, اور بلال کو سکون مل رہا ہوتا ہے ان کانٹوں پہ لیٹ کر بھی. ان کے چہروں سے خوشی نہیں جاتی, ان کو مسکرانا بھول نہیں جاتا, وہ دکھی نہیں دکھتے, وہ روتے ہوئے نہیں دکھتے. اس لیے میں آپ سب سے بھی درخواست کروں گی کہ کلاس میں بیٹھا کریں تو نہ پریشان دکھا کریں, نہ بھونک دکھا کریں, نہ لوسٹ دکھیں, کھوئے کھوئے روئے روئے میرا دل نہیں کھلتا. میں سچ بتا رہی ہوں, اگر آپ مجھے دکھی دکھیں گے نا تو میں تو یہ پھرا کر سکتی ہوں کہ آپ کا دکھ دور کر دوں. یقین کریں قرآن پڑھنے والے دکھی نہیں رہتے, ان کے چہرے اعتماد والے چمکتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں, جرت ڈھیلے ڈھالے لڑکے پڑکے ادھر سے ادھر, وہ لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے, وہ ایک بیگار سہرے ہوتے ہیں, قید ہوتی ہے ان کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس راستے پہ چلتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ میں کتنا قیمتی ہو گیا ہوں, اور الحمدللہ آپ کا دل آپ کا اندر آپ کو اس بات کی اب گواہی ضرور دیتا ہوگا. اصل میں تو کہتی ہوں کہ اپنی زندگی کی قدر آتی قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد ہے. کہ اللہ ابھی نہ مارنا, ابھی تو کیا ہی کچھ نہیں, مر گئی میں نے کیا کر لینا, کچھ کرا, اب تو پتا چلا تھا میں اتنی قیمتی ہوں, اب تو پتا چلا تھا میرا دل دماغ کس لیے تو نے مجھے دیا, یہ ٹانگیں، یہ قدم، یہ پاؤں، یہ راستے، اب پتہ چلا اللہ اب کیا مرنا ہے، میں نے نہیں ابھی مرنا. ایک طرف دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے اللہ سے ملنے کو کہ من کان یرجو لقاء اللہ، اور دوسری طرف دل چاہتا ہے کچھ کر کے آتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کہیں جانا ہے، چلے اپنے ملک میں جانا ہے بہت دن سے، جوں جو دن قریب آتے ہیں نا آپ کو خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن ساتھ دھڑکا ہوتا ہے ابھی تیاری نہیں کی. اچھا فلاں کے لیے بھی لے لو، اچھا یہ بھی کر لو، اچھا یہ بھی سلوا لو، اچھا یہ کر لو، پوری تیاری سے کروں گی. یا جیسے آپ کے گھر میں کوئی آنے والا ہو مہمان، شوق ہے، انتہائی زیادہ شوق ہے آپ کو، انتظار ہے، دل بھی بے چین ہے کب وہ وقت آئے گا، لیکن کہہ رہے نہیں تھوڑا اور وقت گزرے، تھوڑی اور تیاری کر لو، ذرا گھر اور صاف کر لو، کھانے اور پکا لو. بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ من کان یرجو لقاء اللہ، ایک سچا مومن تھا ہر وقت اپنے دل کو اپنے دماغ کو سجاتا ہے، وہ اپنے اعمال کو صالح بناتا ہے کہ اللہ ذرا میں اور اچھے عمل کر لوں، قیامت کے دن پتہ لگ جائے کہ میں آپ کے لیے کیا لے کے آئی، میں کون سے خوبصورت عمل لے کے آئی، میں نے کیا کیا. اللہ کتنی مجھے شرم آئے گی جب وہاں پٹارا کھلے گا اور پتا چلے گا یہ ٹوٹی پھوٹے ادھوری نیکیاں کر کے لایا یہ بندہ. اللہ کوئی تو ایک اچھا کام کرا لے، کوئی ایک اچھا گفٹ تو لے. اب دیکھیں کہ آپ جب کسی کو گفٹس دیتے ہیں نا، دو طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گفٹ دیتے ہیں. ایک ہے کہ ایک اچھا سا قیمتی گفٹ خرید لو، بڑا تحفہ لے لو، اچھا لے لو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گفٹس لیتے ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں وہ جیسے لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو بعض دانیاں دادیاں وہ ریال کی دکان پہ گھسی رہتی ہیں، یہ کھلونا لے لو، وہ لے لو، کوئی ایسی کھانے کی چیز لے لی. اب وہ چھوٹی چھوٹی کتنی بھی لے لینا تو پھر بھی آخر میں کیا کہتی ہیں، کوئی خاص چیز تو ہے نہیں، اب اس کے ساتھ کوئی اور بڑی بھی چیز ہونی چاہیے. پھر وہ چھوٹی کے ساتھ بڑی چیزیں لینے جاتی ہیں، وہ بھی پیسے لگتا ہے، پھر کہتی چھوٹی میں نے کیوں لی، بڑی لے لیتی. ایسے ہے نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک سچا مومن ساری زندگی چیزیں جمع کرتا ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوتی جاتی ہیں نا تو اس کا پھر اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے، اس کا مورائل بلند ہوتا ہے، اس کی چوائس اچھی لگتی ہے. جیسے دنیا میں آپ سوچیں گے کسی کا اسٹیٹس بڑھتا ہے نا، مثلا آج اگر وہ 5000 کما رہا تھا تو کل 10 کمانے لگ گئے یا اس کا پروموشن ہوا ہے، تو شروع میں 5000 جس مرد کی کمائی اس کی بیوی کو ہو سکتا ہے 500 روپے والا جوڑا بہت قیمتی لگتا ہوگا. وہ کہتی ہوگی اچھا اگر کبھی موقع ہوا چلو عید پہ اس وقت 500 روپے کا جوڑا لوں گی، کیونکہ عام طور پہ وہ 100-200 والا لینے کی عادی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب وہ میاں کی پے 5000 سے 50000 روپے پہنچ جاتی ہے، کیا آپ عورتوں کو انہیں دکانوں پہ شاپنگ کرتے دیکھتے ہیں؟ پھر تو شاید وہ 500 کا جوڑا جو کل تک اس کے لیے قیمتی تھا وہ اپنی ملازمہ کے لیے لے گی نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب یہاں سے کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں اللہ حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے، نخرا تو آئی جاتا ہے نا. جب دنیا میں کسی کے پیسے بڑھتے ہیں نا تو اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتا ہے. اب اسی مثال کو زیادہ دور جائے بغیر پلٹ کے آئے تقوی پہ لے. بندہ مومن کا تقوی جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے کہتا ہے کیا تو ہے نا، فلاں سے تو اچھا ہو نا، اس کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کہتے ہیں، لو نماز تو پڑھی ہے نا چپ کر کے بیٹھو، چلو کوئی نہیں گلے میں تو لیے نا، اس کو وہ چھوٹی نیکی بھی بہت بھاری چیز لگ رہی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ تقوی بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ بندے کا جس طرح کہنے جی کہ لائف سٹائل چینج ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے ابھی بہت پڑی نہیں ہے نیکیاں، پھر وہ کہتا ہے یہ نیکی یہ تو بہت چھوٹی ہے، نہیں اب تو اور بڑی کروں. پھر ہوتے ہوتے وہ چیزیں جس کو کل وہ بہت بڑی سمجھتا تھا نا آج اس کو چھوٹی لگتی، یہ نیکیاں لے کے جاؤں گی اللہ کے پاس، یہ دکھاؤں گی، لو یہ تو سب کرتے ہیں، مجھے تو کچھ اور کرنا ہے، مجھے تو کچھ اور کرنا ہے. کیونکہ جب بہت سارے لوگ کسی ایک شخص کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں نا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا تحفہ سب سے اچھا ہو یا نمایاں ہو. اسی طرح جنت کے بارے میں سوچنے والا بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اگر میں نے جانا ہے قیامت کے دن تو یہ نیکی کھلے گی، تو ساری کر رہے. ابو بکر نے جب پورے گھر کا سامان پیش کیا تو انہوں نے بھی تو ایک لمحے کے لیے سوچا ہی ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ میں وہ دوں جو کل پتا چلے کہ جو ابو بکر لے کے آئے وہ اور کوئی نہیں لایا. عمر نے کہا میں آج ابو بکر سے اچھا تحفہ لے کے جاؤں گا، پتا چلا ابو بکر پورے گھر کا لے آئے یا آدھے گھر کا لے کے گئے تھے. یہ ریس ہے وفی ذالک فل یتنافسل متنافسون. اور اس طرح بندہ مومن ایک آخری چیز اللہ کے حوالے کرتا ہے اور وہ ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن جا کے کہہ دے گا اللہ تیرے لائق کوئی چیز ہی نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملا مجھے کہ میں آج تیرے سامنے لاتا، یہ اپنا دل بچا کے لے آیا ہوں، ٹوٹنے سے بچایا، خواہشوں سے بچایا، رغبتوں سے بچایا، اندیشوں سے بچایا، اور یہ بس ساری زندگی اس کو فریجل چیز کی طرح، نازک چیز کی طرح قیمتی سمجھ کے سنبھالتا ہی رہا، صاف کرتا رہا اس کو، ہر ایک کو نہیں پکڑا دیتا تھا اپنا دل، ہر ایک کا غم نہیں ڈال لیتا تھا دل میں، سب کے دکھڑے نہیں سننے بیٹھ جاتا تھا، اور سب کی باتوں پہ رغبت میں نہیں آتا تھا. بندہ مومن اپنے دل کو ایٹم بوم سے بھی زیادہ کیئرفلی رکھتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرے رب کی یاد کی جگہ ہے. دیکھیے چیز تو چھوڑ دیں، چیز کی سلپ بھی جہاں ہوتی ہے وہ بھی قیمتی ہوتی ہے. مثلاً آپ ڈائمنڈ کا سیٹ لیتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں؟ جو لیتے ہیں وہ بھی بےچارے لاکروں میں رکھ کے پھر آرٹیفیشلی پہنتے ہیں، اتنا قیمتی ہے. آپ اس ڈائمنڈ کے سیٹ کی پرچی کہاں رکھتے ہیں جو اس نیت سے لی ہوئی ہے کہ اگر کچھ 19-20 ہوئی یا بیچنا پڑا تو دکھا دیں گے؟ وہ سلپس پھر کسی لاکر یا تالے میں رکھے ہوں گے آپ نے. ڈائمنڈ دور کی بات ہے، سلپ بھی قیمتی ہوتی ہے. اس طرح ایک سچا مومن اپنے دل کو تو بچا کے رکھتا ہی ہے، کیونکہ وہ بہت قیمتی ہے، اس میں اللہ کی یاد ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر اس دل پہ اثر انداز ہونے لی ہر چیز، ہر جذبے، ہر سوچ کو بھی بہت احتیاط سے رکھتا ہے. کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جس سے میرے دل کی چمک ختم ہو جائے. نیگیٹو جذبے، حسد، رقابت، طنز، وہ زبان کو بھی بہت سنبھال کے رکھتا ہے. کوئی ایسا لفظ نہ میں بول دوں کہ کل اللہ کے پاس جاؤں تو شرم آئے. سب کے بیچ میں بندے کے منہ سے کبھی بری بات نکل جائے تو بعد میں سر شرم سے جھکتا ہے، ہائے نہ ہی بولتا، سارے چپتے میں بول پڑی، کیا ضرورت ہی بولنے کی، یہ کیا کر رہی تھی، وہ کیا کر رہی تھی. ساری زندگی بندہ خود کو سنبھالتا ہے، سنبھالتا ہے، سنبھالتا ہے، اور پھر موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ بس لے لے اب مجھے، اس سے پہلے کہ یہ گندا ہو جائے. کبھی آپ گھر صاف کر لیتے آپ کہتے ہیں وہاں جائے مہمان، اس سے پہلے کہ بچے پھر گندا کر دیں. کھانا پک جائے نا تو دل چاہتا ہے بس اب کھلا دے، اس سے پہلے کہ اس کی لک ختم ہو جائے، یہ سبزیوں کا رنگ بدل جائے. مومن کی یہ کیفیت ہے من کا نجر جو لکھا اللہ. جب اس سے کوئی بہت بڑی نیکی ہوتی نا وہ کہتا ہے اللہ بس اسی پہ جان لے لینا، خاتمہ بالخیر کرنا، سوئے انجام سے بچانا، آج نیکی کر رہی ہوں آج ہی مار دے، ایسا نہ ہو کہ غلط کام کروں کسی وقت. ساری زندگی کا یہ مجاہدہ ہے. یہ تو ابھی اپنی ذات کے مجاہدے تھے نا، تلاوت سنتے ہیں آگے پھر اب انسانوں کے ساتھ کیسے ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے اس پوری صورت میں کشمکش ہے، پوری صورت میں نبیوں کے قصے، حق اور باطل کی کشمکش. آپ صورتوں کا مزاج سمجھا کریں، وہ واقعہ 10 دفعہ گزرے آج یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ مثال پہلے کئی بار آئی. آپ کہتے ہیں جی من جاہدا، یہ جہاد کی باتیں تو صورت طہٰ میں بھی ہوئی تھی، نفس کا جہاد چلو صورت بنی اسرائیل میں ہوئی تھی، ہر جگہ فرق ہے. یہ اپوزیشن کے مقابلے میں اپنے آپ کو جمانا ہے. تلاوت سنتے ہیں، دل میں نیتیں کریں گے کہ اللہ حق اور باطل کی کشمکش میں استقامت پہ رکھنا، گیو اپ نہ کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين.
من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، کہ جو کوئی کوشش کرتا ہے حق کو بلند کرنے کی، اسلام کو سامنے لانے کی، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پہ رکھنے کی، تو اس کا کسی دوسرے کے سر پر کوئی احسان نہیں، کیونکہ یجاہد لنفسی، اپنے ہی نفس پر وہ جہاد کرتا ہے، اپنے ہی لیے وہ کام کرتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ اگر کوئی دن رات کام کرے اور جو مال ملے اس کو پھر خوب اڑائے اور کسی دوسرے کو اس کا حق بھی نہ دے، تو جب وہ کسی کے سامنے کہے گا کہ میں نے اتنا کمایا ادھر گئے رات کو سویا نہیں تو منہ پہ کہہ سکے گا تو کہہ دے گا اور نہیں ہے تو دل میں تو وہ سوچے گا تو مجھے کیا تم رات چھوڑو دن چھوڑو تم 24 گھنٹے کام کرو جب تم نے مجھے اس میں سے کچھ نہیں دیا یا تم میرے حق نہیں ادا کرتے تو پھر مجھے اس کی کیا خوشی ہوگی بالکل یہی انداز اس آیت کا حصہ بتا رہا ہے کہ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ کچھ کر رہے ہو کچھ محنت کر رہے ہو اللہ کے راستے میں اگر اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری تمہیں کچھ کام کروانے پہ مائل کرتی ہے تو شکر کرو لیکن اس کا فائدہ تمہیں کل ہوگا یعنی آنکھیں کھول دیں کہ اگر کوئی بندہ بھی اللہ کی بات مانتا ہے یا اللہ کے دین پر چلتا ہے تو اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی اطاعت اس کی فرما برداری کے لیے تو اور بہت ساری مخلوقات ہیں جو اس کے ان کاموں کو کرتی ہیں ان اللہ لغنی عن العالمین بے شک اللہ تعالیٰ آپ جہان والوں سے بے نیاز ہے اس کو بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کرے وہ کسی کی چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا دے کسی کے بڑے کام کو اس کے کسی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ریجیکٹ کر دے وہ بے نیاز ہے اس لیے اس میں عمل کی بات کیا مل رہی ہے ایک اور کہ انسان کوئی بھی کام کرے نیکی کا تو ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کی کثرت سے متاثر نہیں ہوتا غنی وہی ہوتا ہے جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو بہت بڑی کام کرے کوئی اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا کام صحیح نہ کرے تو اللہ انصاف کے تقاضوں کے تحت اس کو پکڑ لے گا اب وہ کہے نہیں میں نے تو یہ بھی کیا وہ بھی کیا تو کہا کہ وہ پھر تمہاری اپنی مرضی پھر اس کے بعد دیکھیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ جو ہم نے بات کی کہ اس دور میں نہ تو نماز روزہ تھا نہ کوئی حرام کی چیزیں تھیں نہ حلال کی کوئی تشریحات تھی نہ کوئی عبادات کا اس طرح کا ڈیسائیڈڈ میٹر تھا تو یہاں پھر عمل الصالحات سے مراد ان کا دین پر جمنا اور ان کا اسلام کے راستے میں جو مشکلات پیش آ رہی تھیں اس کا برداشت کرنا آ گیا اس کو بھی اگر آج کے دور میں دیکھیں تو بعض دفعہ مسلمان بہت شور مچاتے ہوئے دکھتے ہیں کہ حالات بڑے تنگ ہیں حالات بڑے مشکل ہیں اور اسلام پہ یہ مشکلات ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر صبر کرو اگر آج تم سمجھتے ہو کہ مسلمان اپنی تاریخ کے اس دور سے گزر رہے ہیں جو اپنے اصل کے اعتبار سے مکی دور سے ہے تو تھوڑا صبر کر لو یہ ہر وقت جو رونا رونا ہوتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں مسلمانوں میں یہ ہو گیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتی ہیں اب دیکھیے کہ جس کو ایک دفعہ جنت کی ہلکی سی جھلک بھی دنیا میں دکھ جائے گی اس کو جنت کی قیمت کبھی بھی بڑی نہیں لگے گی بس آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو کسی کوٹری میں رہتا ہے آپ اس کو کہیں کہ میں نے 4 ملین کا گھر لیا وہ فوراً اس کو اپنے روپوں میں ڈالے گا اچھا اتنے پیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے تم نے کبھی دیکھی نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے کیا لیا ہر بندہ اپنی جگہ کو اپنے حساب کو بہت اچھا سمجھتا ہے بالکل اسی طرح جو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کی ویلیو کو بھی پہچان رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جب انسان کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں تو اس وقت اس کے عمل صالح جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے اس چیز کا تو ذریعہ بنتے ہی ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو لیکن لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ہم ان کی خطاؤں کو ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے مراد یہ ہے کہ ان کے دل سے برائیوں کی جو محبت ہے وہ کم ہو جائے گی اس کی رغبت ختم ہو جائے گی اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم ان کو اس کا اچھا بدلہ دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے یہ آج پیچھے بھی کئی مختلف انداز سے گزری ہے لیکن بار بار اس پہ بات کرنے کو دل چاہتا ہے کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ میں ہوں تیرا چاہے عمل پورے نہیں ہو پاتے اس طریقے سے کوشش کرتا ہوں لیکن وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے میری عبادات کا میرے معاملات میرے کاموں میں کچھ کمیاں رہتی ہیں لیکن میں ہوں تیرا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی بھر میں کوئی ایک کام ایسا کروانا کہ جس کو مثال ہے کہ اس نے اس نماز کو بہت ہی اچھی طرح پڑھا ہوا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ساری نمازوں کو لائیں گے بالفرض آپ دیکھیے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں 10,000 نمازیں پڑھتا ہے فرض نمازیں اب ان 10,000 نمازوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں نا کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں کبھی آپ کا دل چاہتا ہے تشہد میں آپ ساری ہی دعائیں مانگ لیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے شرم بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ یہ تیرے لیے پڑھی ہے اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ساری نمازوں کو جمع کرے گا لے کے آؤ دنیا میں عموماً ایسے موقعوں پہ کیا کیا جاتا ہے شاید آپ میں سے کوئی تھوڑا سا میتھمیٹکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو تو وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ لوگ اس کا ریشو نکال لیتے ہیں یعنی ساری کو جمع کرو پھر اس کے اندر سے 1% نکال لیتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں جی اتنے پرسنٹ لے کر آئے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ وہ ساری ٹوٹی پھوٹی عبادات میں کوئی کمزور کوئی مریل بیمار سی باتوں میں چار پانچ نمازیں بڑی چمک رہی ہیں، یوں نئی دلہن کی طرح سنوری چمکی ہوئی وہ بہت ہے. اللہ تعالیٰ ان چار پانچ نمازوں کو بلائیں گے اور ان کے وزن پہ باقی ساری نمازوں کو بھی ویسے ہی کر دیں گے. یہ احسن الذی کانوا یعملون. اتنی بڑی ڈھارس ہے. کبھی کبھی انسان واقعی جب اللہ کا بننا چاہتا ہے تو اس کو دن بدن یہ چیز بہت احساس دیتی ہے کہ اب دوسروں کو تو تم فائدہ دے رہے ہو، تمہارا اپنا کیا حال ہے، تمہارے پاس اتنا موقع ہی نہیں کہ تم اپنی انفرادی عبادات بھی کر سکو. ہر وقت فکر ایک ہے، تمہاری تہجد کے وقت بھی وہی فکر ہے، تمہاری رات کی وہی فکریں، تمہاری صبح فجر کے بعد کی وہ فکریں کہ لوگوں کو کچھ فائدہ دینا ہے، سبق یاد کرنا ہے، میں نے ابھی ترجمے کا ٹیسٹ دینا ہے. ایسے وقتوں میں اگر تم بہت نہیں کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے کیے پہ راضی ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ عام حالات میں انسان صحت مندی میں جو عبادت کرتا ہے، بیماری کے دنوں میں عبادت یا اس کی نفل جو چیزیں چھٹ جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس میں انہی کے کرنے کا اجر دے دیتا ہے. مثلا کچھ لوگوں کو بہت گلٹ رہتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑا تھا، اب چھٹ جا رہے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں. تو فکر نہ کریے، احسن الذی کانوا یعملون، جو کرتے تھے اللہ آج اس کا احسن دے دے گا. ساری زندگی اگر نیکیاں کی، کوششیں کی، اللہ کی ذات اس کو اچھا کر دے گی. اب اس کے بعد جہاد کی بات کے فوراً بعد جو آیت آتی ہے وہ بظاہر تو معاملات سے ہے، لیکن ان دونوں کا ربط ہم دیکھیں گے. پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 8، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اچھا، اور وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ یہ کوشش کریں تیرے ساتھ کہ تو شریک بنائے کسی کو میرا. کون؟ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں. یعنی کسی ایسے کو اللہ کا شریک بنانے کی لیے مجبور کر دیں جس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کا شریک نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات نہ مانو. ایک ہی نہیں، پھر دونوں کی نہ مانو. پھر ماں تو ماں باپ بھی ایک ہی بات ہے. کیونکہ الیہ مرجعکم، میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تم کو خبر دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے. یہاں انسانی معاملات کے اندر ماں باپ کی بات آ گئی، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا جہاد تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ایمان والا جب خود اللہ کی مرضی پہ چلنا چاہتا ہے تو اس راستے کی سب سے پہلی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے ارد گرد والے ہوتے ہیں. ایسی ہی ایک رکاوٹ سعد بن ابی وقاص کے سامنے آئی، جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی. سعد بن ابی وقاص کے بارے میں غالباً آپ جانتے ہوں گے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں کہا کہ جنت ان کو پکارتی ہے، یہ ان میں سے تھے اور اپنی ماں کے بہت فرما بردار تھے. ان کی ماں کا نام تھا حمنہ بنت ابی سفیان، یعنی حمنہ جو بہن تھی ابو سفیان کی، ان کے یہ بیٹے تھے. ان کو پتا چلا کہ سات مسلمان ہو گئے ہیں. ان کو یہ پتا تھا کہ میرا بیٹا میری مانتا بہت ہے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرے گا. چنانچہ ان کی ماں نے قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی اور پانی نہیں پیوں گی جب تک تم اپنے باپ دادا کے دور طریقوں اور ان کے دین پر واپس نہ جاؤ، ورنہ پھر میں بھوک اور پیاس سے مر جاؤں گی. اور ساری دنیا میں تمہارے لیے یہ رسوائی رہے گی کہ تمہاری ماں تمہارے اس عمل کی وجہ سے مر گئی، یعنی تم میرے قتل کے ذمہ دار ہو گئے. صحیح مسلم اور ترمذی میں یہ روایت ملتی ہے تفصیل کے ساتھ. آپ سوچئے کہ سعد کے لیے کتنا بڑا معاملہ تھا سخت. صرف 18 یا 19 سال ان کی عمر تھی، ارلی ٹین ایج، عقل بھی نہیں اتنی ہوتی اس عمر میں، اور ماں باپ کے فرما بردار بھی تھے. ایسے نہیں تھے کہ پہلے ہی وہاں کے آگے بولنے والے تھے اور سرکش تھے اور کہتے نہیں تو نہ صحیح، آئی ڈونٹ کیئر، ہو کیئرز والا معاملہ بھی نہیں تھا. ایسے انسان کے لیے یہ وقت کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور حقیقت یہ کہ سب سے مشکل جہاد محبتوں کے معاملے میں ہوتا ہے. محبتوں کے امتحان میں بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں. جو عبادات کے امتحان میں پورے نمبر لینے والے، دنیا کے دوسرے معاملات میں آگے بڑھنے والے، لیکن اس آزمائش میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ منہ کھول کھول کے ماں کے منہ میں کھانا ڈالا کرتے تھے. آپ اپنے اوپر لے کے دیکھیں، کسی کے ماں باپ اسے چھوڑ دیں، گھر سے نکل جاؤ یا میں نکل رہا ہوں، تم رہو گھر میں، میں جا رہی ہوں، کیا دل پہ گزرتی ہے. ایسے وقت میں پھر ان کا امتحان ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی. اپنی ماں کی یہ بات سن کر بولے، یعنی دیکھیے کہ ماں باپ کے ساتھ بات کرنے میں اچھا انداز، ان کی چیزوں کو صحیح رکھنا، لیکن حق کے معاملے میں سٹینڈ لینے کی کیا بات تھی؟ کہنے لگے کہ میری ماں، اگر آپ کی ایک نہیں ہزار جانیں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے وہ آپ کے جسم سے نکل جاتی، میں پھر بھی اللہ کے معاملے میں آپ کی یہ بات نہ مانتا. اس پہ یہ آیتیں نازل ہوئی. خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، عبادت نہیں. یہ جملہ لکھ لیں. ہمارے کلچر میں ماں باپ کے حقوق اور فرائض اور ذمہ داریوں پہ بہت زیادہ ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہر وقت ہی پریشان رہتے ہیں. جو اللہ کی طرف آ چکے ہوتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، لیکن اس کے بعد سوچ میں پڑے رہتے ہیں کیا کریں. ماں باپ نہیں خوش، دین پہ آ گئے ہیں، ماں باپ نہیں خوش. تو ماں اور باپ کی اطاعت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ان کی عبادت نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ مسند احمد کی روایت ہے، حاکم میں بھی ہے، کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی نہیں ماننی. ہمارے ہاں دین کے معاملات میں جہاں انسان کے راستے میں رکاوٹ بننے والے دوسرے انسان ہوتے ہیں، وہاں اپنے گھر والے بھی ہوتے ہیں. بعض مائیں اپنی بچیوں کی شادی کے موقع پہ ان کو نصیحت کرتی ہیں کہ شوہر کی ہر بات مان لینا. وہ بعد میں آ کے روتی ہیں، امی وہ تو کہتے ہیں حجاب اتار دو. کہتے ہیں اتار دو. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں تمہیں طلاق نہ دے دیں. اور بعض دفعہ بچیوں کو اتنا زیادہ ویک کر دیا جاتا ہے کہ وہ پریشان رہتی ہیں کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. آپ دیکھیے کہ یہ سینسٹیو ایشو، اس کے بارے میں بالکل کلیئر مائنڈ ہونا چاہیے، خاص طور پہ اب جبکہ قرآن پاک کے آخری مراحل کی طرف چل پڑا کہ ہم کس کی کہاں مانیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مثال سے ایک سمجھاتی ہوں کہ ایک بچی ایم بی اے کیا ہے، اس نے، اس کی شادی ماں کہیں کر دیتی ہے اور وہ کہے اس کو کہ بیٹا اگر شوہر تمہیں پھر پہلی جماعت میں داخلہ دلا دے کہ پڑھو تو پھر تم پڑھ لینا، چلی جانا اسکول. کیسی بات لگے گی؟ عقل میں آئے گی؟ پڑھی لکھی بچی کو پھر وہ اگر پرائمری اسکول میں ڈالتا ہے تو یہ بیوقوفی ہوگی نا. بس یہی مثال ہے. اچھی بری دین پہ عمل کرنے والی بچیوں کو جب اس قسم کے بے تکے مشورے دیے جاتے ہیں کہ گھر اپنا بچا لو اور چاہے اس کی بات نہ مانو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو آپ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں پھر وہی خرابیاں نکلتی ہیں جو آج ہمارے اور آپ کے ارد گرد دکھتی ہے ہمیں. جب لوگ رشتوں کے معاملے میں اتنے کمزور ہونے لگے کہ وہ ایسی چیزوں کو جس میں دین انوالو ہوتا ہے بالکل کوئی اہمیت نہ دیں، اس کے علاوہ اگر شوہر خرچہ نہ دیں تو ماں باپ خود ہی اکسا رہے ہوتے ہیں کہ ذرا پوچھو، اپنا حق لو. سسرال میں ذرا بچی کو کوئی معاملہ ہو تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اچھا جی پوچھو، اس کو واپس کرو، اس کو ادھر کرو، اس کو ادھر لے کے آؤ. لیکن اس کے برعکس جب کبھی کوئی دوسرا معاملہ آتا ہے تو اس وقت ہم کمزور ہو جاتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان ایک خاص حد تک بات کو مانے. آج کل کے کچھ ماں باپ کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک خاص حد تک دیندار بنانا چاہتے ہیں. اور وہ کون سا دین؟ جس میں ان کے اپنے حقوق پورے ہوتے ہوں، وہ ان کی خدمت کریں بہت اچھے ہیں، وہ ان کو کھانے پینے کو دیں بہت اچھے ہیں، وہ نماز پڑھنے جائیں اس وقت جس وقت ماں باپ کا کوئی کام نہ ہو بہت اچھے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب دین معاش پر اثر انداز ہونے لگے تو وہی ماں باپ بعض دفعہ پھر بچوں کو پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اب اتنا آگے نہ جاؤ. بس ایک بچے کو اسکول میں داخل کرایا، اس نے کچھ دین سیکھ لیا، پھر بڑا ہوا، اس کو جاب ملی، اس کے سامنے ایک بہت بڑی آفر آ گئی جس میں وہ ایسی جگہ جاب کرے جہاں سود کا معاملہ ہے. وہ کہتا ہے اماں میں تو نہیں کروں گا اس بینک میں کام کیونکہ اس میں سود ہے. تو پھر وہاں ماں باپ خود ہی کہتے نہیں اب اتنی تو بات نہیں ہے نا، اب اس طرح تو نہیں کر سکتے نا، پھر یہ تو ہے اور وہ تو ہے. اور ایسے وقت میں پھر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. خاص طور پہ جب مال کا پریشانی آتی ہے اس وقت تو لوگ پیچھے نہیں ہوتے. یہ آیت جہاں ماں باپ کے عام حقوق کی بات نہیں دے رہی ہمیں، وہ پیچھے گزر گئی. ماں باپ کے آگے بیٹھنے، بولنے، بات کرنے کا طریقہ سورت بنی اسرائیل میں ہمیں سکھا دیا گیا. یہاں خاص ٹیکسٹ ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہو، اللہ کے دین کا کوئی تقاضا ہو اور اس کے مقابلے میں ماں باپ ہو، یا ماں یا ماں باپ دونوں ہوں، تو فرمایا اچھے طریقے سے بات کریں. دیکھیے ہر ایک کو اچھے ماں باپ نہیں ملتے. آپ اپنے ماں باپ پہ قیاس نہ کریں اس آیت کو. کچھ کے ماں باپ چور بھی ہوتے ہیں، کچھ کے اچکے بھی ہوں گے، کچھ کی مائیں طوائفیں بھی ہوں گی، بعض کے ماں باپ جو ہیں وہ بالکل ہی مادر پتر آزاد بھی ہوں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا معاملہ جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا کہ اس طرح کے حالات میں اگر ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کی بات پہ جما لے تو انشاءاللہ درست ہے. اور یہاں چونکہ بات ہے ماں باپ کی، اسی کو قیاس پہ لے لیجئے شوہر کے. جو شادی کے بعد انسان ماں باپ کی بات اس طرح نہیں مان سکتا جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے پالا پوسا، پیٹ میں ماں نے رکھا، تو کیا پھر اس لڑکی کو اگر شوہر اس کو بات بات پہ دین سے دور کرنے کی کوششیں کرے تو بیٹی کو مان لینا چاہیے؟ ہرگز نہیں ماننا چاہیے۔ کوئی دل نہیں جیت سکتا حجاب اتار کے، میں چیلنج کر سکتی ہوں، اس لیے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ آپ آدھا جسم بھی ننگا کر کے پھریں گی وہ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ ہے جو کسی کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ شکلوں سے نہیں جیتے آپ، حسن پری بن جائے، آپ پلکنگ کروائیں اپنے شوہر کے لیے، نہیں خوش ہوں گے۔ دل میں اللہ محبت ڈالے گا۔ آپ جو مرضی نافرمانی کر لیں یہ کہہ کر کہ شوہر خوش ہوں، میں ان کے ساتھ جہاں جاؤں میں یہ پہنوں میں یہ دیکھوں، نہیں، اور کچھ نہ سمجھ آئے تو پھر سورۃ عبس کی وہ آیت کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، اس دن انسان بھاگ رہا ہوگا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، بھائی سے، بیٹوں سے، شوہر سے، بیوی سے، نفسی نفسی کا وہ دن ہوگا۔ اور اس وقت پھر ایک انسان جب تنہا محسوس کرے تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین رکھے کہ جب کوئی ہمیں دین کے نام پہ چھوڑتا ہے نا تو اللہ ہمیں ایسا ایک بندہ بھیج دیتے ہیں جو ہمیں دین ہی کے نام پہ اپنا تھا بھی ہے۔ دنیا میں ہر چیز کی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی کٹے گا تو کوئی جڑے گا، آپ کے دوست آپ کو چھوڑتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس سے اچھے مل جائیں گے۔ قیامت کا دن جس سے ہر بندہ نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کا وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی کلام ہی نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور وہی بولے گا جو بالکل سیدھا ہوگا، ٹھیک ٹھیک بات کرے گا۔ تو لہٰذا ہم سب کو اللہ کی محبت مانگنی چاہیے، اور ان لوگوں کی محبت مانگیے کہ جو حقیقت میں اللہ تعالی کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ تعالی کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہاں چونکہ بات ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں تو شرک کی بات ہے، تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ شرک کی مختلف اقسام میں جو بدترین قسم کا شرک ہوتا ہے وہ شرک فی الحکم ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکموں کے ساتھ ساتھ کسی دوسروں کو بھی اسی میں شامل کر دینا۔ فرمایا فلا تطعہما، پھر اطاعت نہ کرو، یا پھر فلا تطعہما کو غور سے دیکھ لیجئے کہ بات نہ ماننے کا مطلب بدتمیزی کرنا نہیں ہے، شاؤٹ کرنا نہیں ہے، ان کو جاہل کہنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہ انسان خاموشی رہے، یہ بات نہ مانے دوسری مان لے۔ ایک بات میں آپ دل توڑے نا کسی کا، فوراً اسی وقت کوئی دوسرا اچھا کام کر کے دکھا دے، خوش ہو جائے گا۔ آزما کے دیکھ لیں، آپ اپنے شوہر کی ایک بات نہیں مان رہے نا غلط، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ نافرمانی ہے، اسی لمحے میں کوئی اتنی اچھی بات ان کی مانے کہ جس میں کوئی قباحت نہیں، اپنی خوشی سے کچھ ان کے لیے کر لیں، کوئی ان کو احساس دلا دیں، کوئی محبت کا اظہار کر دیں، کوئی پیار محبت کی بات کر لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں میک اپ ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارا حال کیا کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پہلے سٹبن ہو جاتے ہیں، جو چار کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب انہوں نے مجھے روکا کیوں، انہوں نے مجھے چھوڑا کیوں، انہوں نے مجھے یہ کیوں نہیں کہا اور وہ کیوں نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اسی لیے باپ دادا کی اندھی تقلید جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اپنے ریئل پیرنٹس کی غلط نہیں مان سکتے تو بھی یہاں کدھر جواز نکلتا ہے کہ باپ دادا کا نام لے کر انسان غیر فطری اور غیر اسلامی حرکتیں کرے اور ایسے کاموں کو دین کا نام دے۔ دین ذاتی معاملہ ہے، ماں کے پیٹ سے نہیں آتا، دین سسرالی معاملہ نہیں، دین کا تعلق نہ سحر سے ہے، نہ نسب سے ہے، نہ خون سے ہے، دین کا تعلق لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ صرف میرا اور رب کا معاملہ ہے، کیونکہ قبر میں صرف میں ہوں گی اور میرا رب ہوگا، اس کے بھیجے ہوئے ہوں گے، میری ماں مجھے نہیں بچا سکے گی، میرے شوہر مجھے نہیں بچا سکیں گے، میرے بچے مجھے نہیں بچا سکیں گے۔ اور جس کو یہ بات دنیا میں سمجھ آ جاتی ہے پھر وہ فلا تطعہما پہ بڑے شوق سے عمل کرتا ہے۔ اللہ نے کہا لئی مرضی حکم، میری طرف آنا ہے تم نے، کوئی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تم کو خبریں دوں گا جو تم کرتے تھے، جو تمہارے حالات زندگی تھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ضرور ان کو نیکوں کے زمرے میں داخل کر لیں گے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بات ہوئی، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں اگر ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ نہیں خوش، اللہ کے حکم کو ماننے پہ ماں باپ ناراض ہے تو میں تمہاری قدر کروں گا۔ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں جو ہی وہ آیتیں گزری تھی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس کے اگلی آیت میں کیا تھا، وَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ، اگر تم نیک ہو تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو مَا فِي نُفُوسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں اس کو پتا ہے، تو تسلی مل جاتی ہے کہ لوگ مانے نہ مانے، ان کو ہماری اصل پتہ ہو نہ ہو، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. بعض دفعہ ہم نیکی کا کام صرف یہ سوچ کے بھی کر لیتے ہیں نا کہ پھر لوگ کیا کہیں گے، پھر لوگوں کی باتیں ہم نہیں سن سکتے. اب ایسا یہ کردار دوبارہ بڑی زبردست قسم کی تشبیہ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے آیت نمبر 10 میں، وَمِنَ النَّاسِ، اس مِنَ النَّاسِ کے نیچے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے. ہر ایک اپنا نام لکھ کے سوچ سکتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ میں تو وہ نہیں ہوں، کیونکہ ابھی تک جو 9 آیتیں ہوئی نا، یہ ان آیتوں کے اوپر ایک اجتماعی کمنٹ ہے جس میں پچھلی ساری باتوں پہ تھوڑی سی بات پھر دوبارہ ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں. یہ وہ منن ناس سنتے ہی آپ کو سورہ بقرہ کا منن ناس یاد آتا ہے، سورہ بقرہ کے دوسرے ہی رکوع میں، وہ منن ناسی میں یقول آمنا، تو بالکل یہاں بھی وہی انداز لگتا ہے کہ وہ منن ناسی میں یقول آمنا باللہ، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر. زبان سے تو لے آئے ایمان، زبان نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لوگوں کو بھی پتا چل گیا، اشارہ بھی مل گیا کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اسے ستایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، جب ایزا دیا جاتا ہے، دیکھیں أُوذِيَ مجھول ہے ادھر، یہ نہیں پتا چل رہا کون ایزا دے رہا ہے، یعنی ہو ایور کسی قسم کی کوئی مشکل آ جائے بس اللہ کے راستے میں، کرتا کیا ہے اس ایزا کو، اس تکلیف کو، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، بنا لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے برابر. یعنی لوگ ذرا کوئی بات کریں ان کو دین پہ آنے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، ذرا سی کوئی اس کی حالت بگڑ جائے، سٹیٹس ڈاؤن ہو جائے، لوگوں میں چار باتیں سننی پڑ جائیں، تو اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب ہی میرے اوپر پڑ گیا. اور اس کے برعکس، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے نصرت آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں کیا، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. یعنی خوشیوں کے سوداگر ہیں، اچھے دنوں کے سوداگر ہیں، یہ صرف نعمتوں کے دن جن اسلام پہ آتے ہیں، یہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر اپنے نظریات اور اپنے عقائد میں رد و بدل کر لینے کے خوگر ہیں. اگر اسلام قبول کرنے کا اقرار کر لیں، ذرا جان مال عزت سٹیٹس نام شہرت کو کھٹکا لگا، کوئی خطرہ ہوا تو پیچھے بھاگ جائیں گے، اور ذرا کوئی خیر ملی تو چل پڑتے ہیں کہ نہیں 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 ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں. یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ کھوٹے سکے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک نوٹ دن کو آپ دیکھیں تو وہ 100 کرون کا ہو، اور رات کو آپ دیکھیں تو وہ 10 کا ہو چکا ہو، صبح پھر اٹھیں تو آپ کو پتا چلے کہ وہ پھر 10 کا ہو گیا، 100 کا ہو گیا، کیا کریں گے؟ آنکھ میں چولی ہے نا. ایک چیز مان لیجئے بس، یہ 10 کا تو 10 کا. جو لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کو بہت دکھ دیتے ہیں، انتہائی تکلیف دیتے. مثال دیتی ہوں، انسانی رشتوں میں شوہر ہے بیوی ہے، رہ رہے ہیں، بیوی کو پتہ یہ میرا شوہر ہے، بیوی کہتی ہے میں تمہاری بیوی ہوں، دیٹس اٹ. لیکن اگر ایک دن موڈ اچھا ہے تو کہے کہ تم مجھے سب سے پیاری، اور دوسرے دن موڈ برا کہے تو میری بیوی نہیں ہو. ہر وقت کی یہ جنگ کتنے دن چلے گی؟ ختم ہو جائے گا قصہ کہ بھائی ڈیسائیڈ کر لو کہ پھر تم نے مجھے رکھنا کہ نہیں رکھنا، میں یہ آنکھ میں چولی نہیں کھیل سکتی. ایک بلب آپ جلاتے ہیں، چلتا رہے ٹھیک ہے، آپ بند کر دیں اندھیرے میں، تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن آپ لائٹ جلائیں پھر بند، جلائیں پھر بند، جلائیں پھر بند، کیا ہوگا؟ آنکھوں پہ بوجھ آئے گا نا. جب بجلی کا بلب فیوز ہوتے ہیں یا لائٹس بھی فیوز ہوتی ہیں، اس سے پہلے جلتی بجھتی ہیں، یہ منافق کی علامت ہے. آپ کہہ لیں کہ جس نقطے سے نفاق کا آغاز ہوتا ہے نا، یہ وہ نقطہ ہے. آپ اس کے نیچے چھوٹا سا لکھ سکیں تو لکھ لیجئے کہ جہاں سے نفاق شروع ہوتا ہے نا، وہ یہ مرحلہ ہے. اور وہ کیا؟ کہ جا لفتنت الناس کا عذاب اللہ، اور یہ شرک ہے ادھر، کہ لوگ اس کو اتنے اہم ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا، اللہ کو کر دے گا، یہ ہے اللہ کی طرف کرنا. لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش نہیں کرنا چاہتا. کوئی چھوٹی سی بات بھی کہہ دے گا نا کہ تم بڑی اولڈ فیشنڈ لگ رہی ہو، بس اس کو لگے گا یہ اللہ کا عذاب ہی ٹوٹ پڑا میرے اوپر. لوگ کہہ دیں گے تم پہلے جیسی فریش نہیں رہی، بس آ گیا عذاب. لوگوں کی باتیں، لوگوں کا سٹیٹس، لوگ اس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ان کو لگتا ہے کہ بس اب تو ہم بہت ہی بڑے دھوکے میں آ گئے. اس کے برعکس دیکھیے کہ جو لوگ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں نا، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ راستہ ہموار ہے، یہاں کوئی نشیب و فراز نہیں، کبھی بھی حالات کیسے بھی ہوں گے، کبھی اوپر کبھی نیچے، لیکن منزل تک تو پہنچ جائیں گے نا، کوئی بات نہیں. کیا آپ یہاں سے اگر کسی شہر میں 3 گھنٹے کی مسافت طے کریں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا راستہ روڈ ایک ہی جیسی رہے گی، ایک ہی جتنی چوڑی ہوگی، ٹریفک بالکل نہیں ملے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا، کبھی کھلی روڈ ملے گی، کبھی تنگ روڈز آئیں گی، کبھی ٹریفک آئے گا، کبھی خالی ہوگا، کبھی اشارے کھلے ہوں گے، کبھی بند ہوں گے، کبھی ریڈ لائٹ، کبھی گرین لائٹ۔ یہی حال اسلام کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب انسان اسلام پہ آتا ہے کبھی مصائب کی بارشیں ہوتی ہیں، بادل گر جاتے ہیں، کبھی انسان پہ آندیاں چلتی ہیں، کبھی اولے پڑتے ہیں، کبھی بجلی گرتی ہے، کبھی بہار آ جاتا ہے، کبھی خزاں آتا ہے۔ اب ان حالات میں جو بندہ اپنی جان کو بچاتے ہوئے اسلام سے رشتہ توڑ لے، کیا پھر اللہ ان سے اپنی رحمت کا رشتہ نہ توڑ لے؟ ایسے لوگ اسلام کے ظلم و ستم سے تو اتنے خائف ہو گئے کہ اگر ان کو اللہ کے قہر اور غضب سے ڈرا بھی دیا جائے تو بھی وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ بلال، صہیب اور عمار، یاسر، جنہوں نے اپنی جان دی لیکن انہوں نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اولیس اللہ بعلم بما فی الصدور العالمین، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ لوگوں کے سینوں میں کیا؟ مراد یہ کہ سب پتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ضرور دیکھ لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی اللہ ضرور دیکھ لے گا ان کو جو ایمان لے کر آئے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ ضرور دیکھ لے گا منافقوں کو۔ آپ اس صورت میں فرق محسوس کر رہے ہیں؟ بار بار ایمان نفاق، ایمان نفاق دیکھے گا۔ مراد یہ کہ پروف کر رہے ہو تم اپنے عملوں سے، اللہ کو باتوں سے کوئی راضی نہیں کر سکتا، ایسی باتیں کر کے کوئی خوش نہیں ہوں گے۔ پھر آپ یہاں دیکھیں کہ ایک بڑا ہی لطیف سا نقطہ ہے، اگر آپ نے غور کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا، اور اس کے بعد کہہ دیا گیا مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّہ، کہنے والا ایک شخص ہے، لیکن ترجمہ آپ دیکھیں تو ہم ایمان لائے والی بات آتی ہے، واحد اور جمع کا کچھ شبہ پڑ جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ کے بعد مَنْ يَقُول، یقول واحد ہوتا ہے نا، ایک کہہ رہا ہے، لیکن آگے کہنے کی بجائے کہ مَنْ يَقُولُ آمَنْتُ بِاللَّہ، میں ایمان لائے اللہ پر، یہ نہیں کہہ رہا آمَنَّا بِاللَّہ۔ اس پر امام رازی ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ منافق ہمیشہ اہل ایمان کے زمرے میں شامل رہنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، جب نیکی کی نسبت دینی ہوتی ہے فوراً اپنے ایمان کو ان کے ایمان کے ساتھ ملا لیتا ہے۔ وہی بات جو پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو منافق تعلق نہیں توڑنا چاہتا، وہ نام کا ضرور اس چیز کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تاکہ اگر جیت ہوئی تو ہمارا بھی نام آ جائے گا، کوئی کارنامہ انجام دے نہ دیں ساتھ باقی لوگ دے لیں گے ہم بچ جائیں گے۔ مثلا دیکھیے ایک ٹیم ہوتی ہے نا، 10-12 لوگ ہیں اس میں، کوئی ایک بندہ بالکل بیکار سا ہے، لیکن وہ کہ میرا نام ٹیم میں رہے، کیونکہ جس دن جیتیں گے تو سبھی کے گلے میں ہار ڈالیں گے، پتہ سب کو ہی لگ جائے گا کہ ہم جیتے ہیں چاہے میں کھیلوں نہ کھیلوں۔ تو کچھ لوگ صرف فتح کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ذرا مشکل آئی اپنی کھال بچانے کے لیے کافروں سے جا کے مل جاتے ہیں، کبھی چھوٹی سی بات ہوتی ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں، اور اصل میں دل ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ظاہر ان کی ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی باتیں ہم نے پیچھے سورۃ نساء میں بھی بڑی ڈیٹیل سے پڑھی تھی کہ جب فتح ہوتی ہے تو فوراً آ جاتے ہیں والے غنیمت لینے، اور شکست ہوتی ہے تو کافروں کو جا کے کہتے ہیں کہ الم نم ناکم، کہ ہم نے تمہیں ان سے بچایا نہیں تھا، کہ تم تو ہماری تلواروں کی زد میں آئے ہوئے تھے لیکن ہم نے تم کو بچا لیا۔ ایسا شخص بظاہر کتنا چلاک بنتا ہے، آپ امیجن کریں نا، گھر جا کے ہنستا ہوگا نا، کہتا ہوگا دیکھو آج پھر 420 سکھا رہے ہو، آج پھر نہیں ان کو پتا چلا، آج پھر انہوں نے مجھے اپنا ہی بندہ سمجھ لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نہیں جانتے؟ جانتے کیا، ہم تو کل دکھائیں گے ایمان والے کون تھے اور منافق کون تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ اب ذرا کہنے اور سننے کی نوعیت کو ضرور سمجھیے گا کہ کافر جو ہوتے ہیں، اب یہاں کون سے کافر ہیں یہ آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ کیا کہا؟ اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے طور طریقوں پہ چلو۔ ہوگا کیا؟ وہ کہتے نہیں نہیں، ہم تمہاری راہ پہ نہیں چل سکتے، توبہ استغفار، اس پہ تو بہت مشکل ہو جائے گی، اس میں تو بہت زیادہ پکڑ ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کیا ہوا، اگر کل پکڑ ہو بھی گئی، ولنحمل خطایاکم، ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کے بوجھ کو، ڈونٹ وری، خطایا خطیتن کی جمع، ڈونٹ وری، اگر تم پہ کوئی مشکل آ بھی گئی اللہ کی بات کو ماننے پہ تو ہم تمہاری مشکل پکڑ لیں گے، ہم تمہارا بوجھ سہار لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حقیقت کیا ہے، وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، اور وہ نہیں اٹھا سکتے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی. اور یہ پھر ان کا قول کیا تھا، انہم لکاذبون، البتہ بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تم کرو سائی، آئی ول ٹیک کیئر آف دس، آئی ایم ریسپانسبل، کرو تم، کل کچھ ہوا تو میں آگے ہو جاؤں گا. کئی سرکش لوگ اپنے گھر والوں کو اسی طرح گناہوں کی طرف کھینچتے ہیں، میں دیکھوں گا، میں کر لوں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے تو چھوڑو، ولا یحملن اثقالہم، اور وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے تو بوجھ، واثقال ما اثقالہم، اور دوسرے کئی بوجھ اپنے گناہوں کے بوجھوں کے ساتھ، ولا یسألن یوم القیامتی، اور ان سے باز پرس ہوگی قیامت کے دن. کس بارے میں؟ اما کانوا یفترون، اس جھوٹ کے بارے میں جو گھڑا کرتے تھے. اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، یہاں کہا گیا ہاں واقعی وہ تو اٹھا لیں گے. کیا مطلب کہ کیا پھر کسی دوسرے کے مجبور کرنے پہ گناہ کر لینا چاہیے تاکہ وہ کل ہمارا بھی اور اپنا بھی گناہ اٹھا لے؟ تو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ جب کوئی دوسرا ہمیں یہ آس دلا دیتا ہے نا کہ میں تمہارے گناہ اٹھا لوں گا، مثالی اکراہ، مجبور، کوئی کسی کو فورس کرتا ہے، پریشرائز کرتا ہے کہ دیکھو جو بھی تم کر رہی ہو کل میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا، ہوگا کیا کہ اس بات کو سن کر اگر ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے نا تو وہ گناہ دگنا ہو جاتا ہے. مثال لے لیجئے کہ جیسے 5 کلو کا ڈبا ہے نا، کوئی ایک بندہ اٹھانا چاہتا ہے، اور اگر اس 5 کلو کے جو ڈبے کو دوسرے کسی کے مجبور کرنے پہ چھوڑ دیا جائے تو قیامت کے دن اس 5 کلو کا وزن 10 کلو کا ہو چکا ہوگا. کیسے؟ وہ 10 میں سے 5 وہی اٹھائے گا جس نے چاہے مجبوری میں یا کسی کو خوش کرنے کے لیے اٹھایا تھا. وہی مضمون جو پیچھے ماں باپ کے تناظر سے تھا وہی چل رہا ہے ادھر بھی. اب 5 یہ بھی اٹھائے گا اور 5 وہ بھی اٹھائے گا، 10 ہو گئے نا. یہ ہے ما اثقالہم، یعنی نمبر 1 وہ اپنا 5 کلو کا ڈبا اٹھائیں گے، نمبر 2 جو تمہارا 5 کلو تھا وہ 10 کلو میں بدل دیا، تم تو اپنے 5 ہی اٹھا رہے ہو اور وہ 5 تمہارے بھی اٹھائے گا. یہ مطلب ہے جب لوگ اللہ کے معاملات کے بیچ میں دخل اندازیاں کرتے ہیں نا تو وہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ ساری آیتیں ہم سب کو بہت زیادہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں کہ ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا. قرآن تو بار بار کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، 3 دفعہ کم سے کم یہ آیت تو میرے بھی ذہن میں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہیں، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھائے گا نہیں بوجھ کسی دوسرے کا، کوئی عزم کام نہیں آئے گا. اللہ کے نبی تو اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں، پھوپھیوں سے کہا کرتے تھے کہ کل سانس پہ نہ آنا کہ میں محمد تمہاری مدد کر دوں گا. تو آج کس کے اندر اتنی جرأت ہے کہ وہ اللہ کے عذابوں کو سہے، برداشت کرے؟ کس طریقے سے ایک انسان کسی دوسرے کی آس پہ کام کرے کہ تم کر لو میں کر لوں گا، کوئی ایئرپورٹ پہ کسی کو کہ لے دو جتنا سامان ہے آئی ول ٹیک کیئر آف دس، وہاں اگر وہ خود ہی نہ آیا تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ دوسروں کے بھی اٹھائیں گے. اور آپ دیکھیے کہ عموماً لوگ دوسروں کی اس طرح کی باتوں میں کب آتے ہیں؟ جب علم نہیں ہوتا. بے علم لوگ جھوٹی آسوں پہ آ جاتے ہیں، وہ نظر نیازیں دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھنا بس بابا جی آئیں گے ہمیں بچا کے لے جائیں گے. سورۃ نحل کی آیت 25 میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھوں کا بھی ایک حصہ اٹھائیں جن کو وہ علم کے بغیر گمراہ کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور حدیث اللہ کے نبی کی صحیح مسلم میں، جس شخص نے راہ راست کی طرف دعوت دی اس کو ان سب لوگوں کے برابر اجر ملے گا. سوچیے کتنا نفع مند سودا ہے، جو جتنا مرضی اپنا پروفٹ بڑھا لے کئی گنا تک. جنہوں نے اس کی دعوت پر راہ راست اختیار کی بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں کوئی کمی ہو، یعنی آپ کے کہنے پہ دوسرا آئے گا تو آپ کو تو اجر ملے گا، اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. جنہوں نے اس کی دعوت پر راہ راست اختیار کی بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں کمی ہو، اور جس شخص نے گمراہی کی طرف دعوت دی ان پر ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو. تو لہٰذا ایسے لوگ جھوٹی باتیں کر کے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہہ دی نا کہ جو وہ گھڑا کرتے تھے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ خوب پوچھ لے گا، وہ باتیں تم ہمارے طریقوں پہ آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے، کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا، اللہ تو اتنا نائس ہے، لو بھلا اللہ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لینا ہے۔ دیکھیے، سوچ نے امت مسلمہ کو بہت دور جا کے پھینک دیا۔ پارے کے آخری آیت میں ہمیں، مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 20 پاروں کا خلاصہ مل جائے گا کہ آج مسلمانوں کی حالت اتنی بگڑی ہوئی کیوں ہے۔ کہیں ہم دوسروں کے ہاتھوں میں کٹ پتلیاں بن جاتے ہیں، کبھی ہم جھوٹی آسوں اور امیدوں پہ رہ جاتے ہیں، قانون توڑنا ہماری عادت بن چکی، قانون کو ہاتھ میں لینا ہماری عادت بن چکی، اور اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب ہماری باری آنی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سارے وزن کانٹے الگ کر دینے اور کہنا ہے کہ ان کو بغیر اصولوں کے آگے ڈالتے جاؤ، کیونکہ یہ بے اصول لوگ تھے، ان کو بھی بغیر کسی اصول، بغیر کسی محاسبے کے جنت دیتے جاؤ۔ کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ اسے کہا جائے کہ دیکھو تم 25 کلو ہی کا وزن رکھو کیونکہ یہی تمہاری لمٹ ہے، وہ کہ نہیں کچھ نہیں ہونا، جب میں نے جانا ہے نا تو وہ وزن کرنے والی مشین ہی انہوں نے اٹھا دینی ہے۔ کس طرح اللہ کا دین، اللہ کا نام، اللہ کی اس نعمت کو جو ہمیں مسلمانوں کو اللہ نے دی، ہم کس طرح دوسروں کے کہنے پہ پامال کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں استقامت کی دعوت دیتے ہیں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا تم نے یہ سمجھا ہم اتنے بھولے ہیں، ہم اتنے سیدھے ہیں، ہم اتنی جلدی باتوں میں آنے والے ہیں؟ تم سمجھتے دنیا والے بہت ایفیشینٹ ہے، بہت سمارٹ ہے، ایکسٹرا ہے، وہ لوگوں کے چہرے دیکھ کے پڑ جاتے ہیں یہ کوئی چیز چھپا کے لے کے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کے ایکشن سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی ان کے اندر گڑبڑ ہے، انہوں نے تو کتے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جو جا کے سونگ سونگ کے سامان کے اندر سے چیزیں نکال لیتے ہیں، انہوں نے اسکینرز لگا دیے۔ کیا تم نے اللہ کو اتنا بھولا سمجھا، اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کون اچھا کون برا ہے؟ دیکھیے، صرف اپنے شعور کو بیدار کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ آپ جن کو بھی اپنے فیملی کی خواتین جانتی ہے، کیا ہر ایک کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی الگ امیجنیشن نہیں؟ یہ بہت بھولی ہے، یہ بہت سیدھی ہے، یہ بہت ہوشیار ہے، یہ بڑے دھوکے دے دیتی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ بالکل سیدھے سے سیدھا بندہ بھی سب کے اندازے لگاتا ہے، کسی کے صحیح ہوتے ہیں، کسی کے غلط، لیکن 80-50% ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، کیا اللہ کی ذات، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، کون سی جگہ سے بچیں گے؟ میں کہتی ہوں صرف اپنا محاسبہ، احتساب، اپنی ذات کیا کر رہے ہیں، کچھ تو ہماری زندگی سے عیاشی کم ہو، کچھ ہم بھی تو اپنے آپ کو پیچھے کریں۔ آپ دیکھیے، ہر جگہ مسلمان کمپرومائزنگ ہوا ہوا، چھوٹا سا دوپٹہ سر پہ رکھتے ہوئے ہماری جان نکلتی ہے، سوچ سوچ کے نیکیاں کرنے والے، مسجد ہم سے جایا نہیں جاتا، فجر پہ ہم نہیں اٹھ سکتے، شادی بیاہ کا موقع ہے تو ہم تو رونے ہی لگ جاتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا ہماری کیا مجبوری ہے، ہم نے یہ نہ کیا، فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ نہیں آئے گا، پیارے چھوڑ دیں گے، اپنے چھوڑ دیں گے، یہ نہیں، وہ نہیں کر سکتے، میں کیا کروں، یہ کروں۔ میں تو کہتی ہوں صرف یہ اللہ کا تحمل ہے کہ جو آسمان گر نہیں پڑا ہم پہ آج تک، جتنا ظلم آج ہو رہا ہے، کس کے آگے آج ہم مجبور نہیں ہیں؟ بچوں کے آگے ہم مجبور، خاندان کے آگے ہم مجبور، معاشرے کے آگے ہم مجبور، ہر ایک کے آگے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہے، ہارے ہوئے جواری ہم، ہر جگہ ہار جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، سینہ تانتے ہیں تو اللہ کے حکموں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا کریں، پھر کیا کریں، اور اپنی کمزوریوں کا صبر کا نام دیتے ہیں۔ کوئی صبر نہیں ہے، یہ صبر کرنے تو اللہ کے نام پہ بندہ کرے، اطاعت کرتے ہوئے صبر کرے، پھر مشکل ہو تو صبر کرے۔ کہتے ہیں کہ معاشرے کا بڑا پریشر ہے، کوئی معاشرے کا پریشر نہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، کبھی دوسرا اسٹرانگ نہیں ہوتا، ہم ویک ہوتے ہیں تو ہم سے وہ چیز نہیں سمجھ جاتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم رہتے ہیں۔ دین پہ بات کریں، کہتے ہیں شاید سارا گھر کے جو مسئلے ہیں وہ ہونے ہی دین پہ عمل کرنے پہ، شوہر طلاق کی دھمکی دے دیں گے، وہ جان دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم صرف اپنے اس گھر کو نہیں بچا سکتے۔ کبھی کوئی گھر صرف دین پہ عمل کرنے سے نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیے، کچھ خرابیاں اندر اور ہوتی ہیں، جو دور سے مشکل آتی لگتا ہے ہم پہ پڑے۔ کوئی کسی کا ایک ایڈ ہم ٹی وی پہ دیکھ لیں نا، کہ کسی نے سر پہ دوپٹہ لیا اور کسی نے اس کا اسکارف اتار کھینچا، چار لوگوں کے ہاتھ سے وہ خبر آتی ہے اور لوگ اپنے دوپٹے چھپا دیتے ہیں اندر کہ ہمارے نہ کسی کو دکھ جائے، اور بڑے حالات خراب ہیں، ایئرپورٹ پہ جا رہے ہو، کبھی یہ نہ کرنا۔ جب میں سفر کرتی ہوں تو مجھے کتنے پیاروں کے مشورے ملتے ہیں، میاں کو بھی کہنا ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں یہ پہن لینا، وہ کر لینا، یہ کرنا، اور بڑی سختی ہے، چھوٹی سی بات پہ جان نکلتی ہے۔ اللہ کی اتنی سچی خبریں قرآن میں، حدیث میں، کوئی پرواہ نہیں، ٹی وی پہ یہ خبر چھپتی ہے، لوگ ایک دم اپنے دین کو لپیٹ لپاٹ کے چھپا کے کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں۔ صرف اندیشوں کی بنیاد پہ نیکیاں چھوڑتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو ہی پیچھے رکھتے ہیں، کبھی آپ جنت کا تصور لائیں اور اس کے مقابلے میں اپنے عمل دیکھیں، کیا عمل ہے ہمارے پاس؟ جائیں گے منہ دیکھتے نہ رہ جائیں، میں تو کہتی ہوں کہ کہیں چلو بھاگ جاؤ، تم ہو ہی نہیں اس قابل، نہ کرو میرے کام کون کرے گا، اللہ کسی اور سے کرا لے گا، تم نہیں اپنی زندگی کو چلا سکتے، نہیں بیلنس رکھ سکتے نا دین اور دنیا کا، جو پلٹ جاؤ، جہاں سب بھاگ رہے ہیں تم بھی چلے جاؤ، اللہ کے لشکروں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ مکڑی کے جالے سے اپنے نبی کی حفاظت کرا سکتا ہے، اس نے خود خود سے اپنے دین کا کام کرا لیا۔ یاد رکھیے کہ یہاں جو جہاد کی بات کی تھی نا، من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، یہی اصل میں یہاں پہ آ کے بات پوری ہو رہی ہے کہ تم واقعی اگر اپنے دین پہ کمپرومائزنگ ہونا چاہتے ہو تو پھر شوق سے ہو جاؤ، کیونکہ جہاد وہی کر سکتا ہے جو کمپرومائز نہیں کرتا۔ کسی بھی معاشرے میں جو پائنیئرز ہوتے ہیں نا، ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ٹرینڈ سیٹ کرنے پڑتے ہیں، اسی لیے ان کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی اتنی شان کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے ان حالات میں دین پہ جم کے دکھایا جبکہ دین پہ جمنا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، لوگ اس وقت دین کو کوئی عظمتوں کے معیار کے طور پہ نہیں دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ چند سر پھرے ہیں جن کے دماغ میں پتہ نہیں کیا سما گئی ہے، لہٰذا ان کو اب ادھر سے ہٹا دو۔ لیکن جب بعد میں آپ دیکھیے کہ اسلام کو فتح ملی، پھر تو دیکھیے لوگ آئیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، پہلے تو کوئی ایک آتا تھا نا تو صحابہ کرام اتنے خوش ہوتے تھے کہ نعرہ تکبیر کی آواز سے پہاڑ لرز اٹھے تھے جب عمر مسلمان ہوئے، اور ایک وقت پھر فتح مکہ کے بعد وہ آیا کہ ایک نہیں آتا تھا، پورا کنبہ آتا تھا اسلام کی طرف، برادریاں آتی تھیں، فیملیز آتی تھیں، پھر تو لوگ فوجیں بن کے آئیں گے، پھر تو جگہ نہیں بچے گی ان کے لیے۔ لیکن جو لوگ پائنیئرز ہوتے ہیں ان کے درجے بلند ہیں، تو اللہ جن کو بڑے درجے دیتا ہے ان کے حوصلے بھی بڑے، ان کی باتیں بھی بڑی۔ اب اسی سبق کو سنانے کے لیے، سکھانے کے لیے آگے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کے صرف تعارف آئیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے حق کو منوانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا ہے، اور آج ہم سب کو کہتا ہے کہ تم اسی قافلے کے راہی ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَبِثَ فِيهِمَ الْفَسَنَةٍ، پس وہ ان میں رہے 1000 سال، مگر إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 کم۔ مراد کیا ہے کہ 950 سال۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، آخر کار ان کو لے لیا طوفان نے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ یہاں سے انبیاء کرام کے تذکرے شروع ہو رہے ہیں، پیچھے بات ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات اور اس پہ انسان کیسے صبر کرے، کیسے برداشت کرے۔ اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے ساتھ صبر کر رہے تھے، ان کو مخاطب کرتے ہیں، ابھی تو صرف 5-6-7 سال ہی تو ہوئے ظلم و ستم سہتے ہوئے، اور تم ابھی سے خبر آ گئے۔ تم دیکھو ہمارے بندے نوح کو، حضرت نوح کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بات یہاں مل گئی کہ 950 سال تک رہے ان میں۔ لبث فیہم سے یہاں مراد ہے نبوت، یعنی ان کا نبوت کا جو سال تھے وہ 950 تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی کل عمر 1000 سال تھی۔ بعض لوگوں کو ان کی لمبی عمر پر بھی شبہ ہو سکتا ہے، تو پہلی بات ہے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، 100 سال عمر کہاں سے ملتی ہے، وہیں سے 1000 سال کی عمر بھی مل جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا، جیسے ہر نبی کا مختلف معجزہ تھا، ان کی لمبی عمر جو تھی وہ ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے بنا کے دکھا دی۔ اور بائبل میں یہ آتا ہے کہ 600 برس کی عمر کے تھے یہ جب طوفان آیا، اور اس کے بعد 350 سال زندہ رہے، 950 سال، اور زیادتیاں برداشت کرتے گئے۔ جو ان کے ساتھ حالات ہوئے وہ سورت نوح میں ہم پڑھیں گے کہ لوگوں نے ان کو دیکھنا برداشت نہ کیا، ان کی بات سننی برداشت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو یہاں پیغام دیتے ہیں جس کو اللہ کے راستے کی مشکلات بہت ہی مشکل لگتی ہیں۔ اب وہاں سے آگے کچھ ان کے طوفان کے تذکرے ہیں کہ فاخذہم الطوفان وہم ظالمون، ان کی ساری تفصیلات پیچھے گزر چکی سورت ہود کی آیتوں میں۔ فانجیناہ واصحاب السفینۃ، پس ہم نے نجات دی اس کو اور کشتی والوں کو۔ وجعلناها آیۃ للعالمین، اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو سارے جہانوں کے لیے نشانی. کیسے پتا چلا کہ آیت کا ترجمہ ادھر کشتی کا ہا سے جعلنا ہا مؤنث کے لیے آتا ہے نا, اور کشتی مؤنث ہے. اگر یہاں جعلنا ہو ہوتا تو مراد ہوتا حضرت نوح علیہ السلام کو. تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ضمیریں جو پتہ چل جاتی ہیں تو اس سے ترجمہ بھی جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے. حضرت نوح کی دور میں جو طوفان آیا تھا کوہ جودی پر ان کی کشتی لگی تھی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ باقروا نام کی بستی میں یہ کشتی دیکھی گئی. بعض لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے سے کوہستان ارارات سے گزرے تو وہاں دیکھی. کشتی نوح کا معاملہ ابھی تک اس طرح سے نہیں کھلا جیسے فرعون کی لاش کھل گئی ہے. ہو سکتا ہے آج ہم لوگوں کے لیے جس طرح فرعون کی لاش کو دیکھنا اس کو سمجھنا آسان ہے, آنے والے کوئی 100-200 سال میں کشتی نوح کی بھی لوگ زیارتیں کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی جو چیزیں تھیں ان کو سامنے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو کس طرح ایسے لوگوں کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کے لیے بچا کے رکھتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف هم اپ سب؟ الحمد لله. یہ نبی کو تقدیم کرنے کا بہت آسان ہے. اللہ تعالی نے آپ اتنے پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ پھر بات کرنے کا موقع دیا. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے عمل کے پوائنٹ بہت سارے دیکھیں. آج کی ہر سورہ ہمیں نا بہت سارے عمل کے پوائنٹس دیتی ہیں, بلکہ ہمارے لیے یہ کہنا چاہیے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے. ایک ایک لفظ کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق رکھا ہے, لیکن ہم لینے والے بن جائیں, اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. سب سے پہلے تو میں اپنے لیے ہی بات نہیں کرتی ہوں. چلے ان شاء اللہ تعالیٰ مل کر آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج اللہ کی اس خوبصورت کتاب سے کیا سیکھا. ٹھیک ہے. سورت الحمدللہ العنکبوت ان شاء اللہ اسٹارٹنگ سے شروع کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ آیت نمبر 1-3 میں اللہ تعالیٰ شعور کو بیدار کر رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ کیا لوگ نے خیال کیا ہے کہ صرف ایمان لانے کے باعث ان کو چھوڑ دیا جائے گا, وہ آزمائے نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں, کیوں آزمائش میں ڈالتے ہیں, کیا وجہ ہے, کیا ہم نے یہاں سے دیکھا, کیوں آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مور پالش کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اور کھڑے کھوتے کی تمیز کے لیے ہے نا, استقامت کے لیے آتی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ دیکھیے جھان پٹک کر رہے ہیں کہ ان کا ایمان ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا, ہمارا ہمارے لیے, ہمیں بھی اپنے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی تو ہے نا, کہ کہیں دین کو چھوڑ تو نہیں دیتا. کتنا برداشت انسان بندہ کرتا ہے. اور دیکھیں اس سے یہ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر ایمان والے کی اس کی استطاعت کے مطابق اس کو آزمائش ہوتی ہے. جی ہاں, کھڑے کھوٹے کو شاباش سب کے لیے الحمد للہ بارک اللہ فیکم. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے کو جان لے. اور دیکھیں یہ ساری چیزیں نا آزمائش کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے نا. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیں اللہ کا دین جنت بڑی قیمتی چیز ہے, ایسے نہیں مل جائے گی, جو صرف ایمان کے زبانی دعوے سے نہیں مل سکتی, بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ جمع رہنا ہے دین پر, بالکل خالص امن مطلوب ہے. اس کے لیے استقامت ضروری ہے, کوشش ضروری ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر بات نہیں بنے گی. اگر انسان پر آزمائش آئے تو کیا کرے, کیا کرے؟ ساتھ ہی تو ختم رہے, کسی صورت میں اللہ کا ڈر نہیں چھوڑے, صبر کرے, اور پھر ہی اللہ کی کامیابی مل سکتی ہے نا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا نا کہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ جان لے. کیا دیکھ, اللہ کا دیکھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو دیکھیں سب پتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو بندے کی پیدا ہونے سے پہلے اس کی تقدیر بتا دی. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا دیکھ لے, کیا معلوم کر لے, کہ جب انسان پر امتحان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے. پھر کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا. لوگ اپنے عمل سے گواہی دے, پروف ہو جائے بالکل کہ کون ثابت. یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کون مخلص ہے, کون خالص تھا. پھر دیکھیں آیت نمبر 4 میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا پیغام ہمیں, یہ والی آیت ہمیں دے رہی ہے کہ جو حق والوں کو اذیتیں دیتے تھے, اور کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. کامیاب صرف کون ہوگا؟ جو اللہ کے بندے ہوں گے, اور حق غالب آتے رہے گا. یہ ہمیں اس نے یہاں پر پیغام دیا. اور آیت نمبر 5 میں دیکھیے کہ کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں, ہم نے کیا سیکھا خوبصورت بات, کہ جو کوئی اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے, جس کی تمنا ہے اللہ کو دیکھنے کی, ہم سب کی تمنا ہے نا کہ ہم اللہ کا چہرہ کا دیدار کریں, تو ایسے انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے, اس کے اندر یقین کیا ہوتا ہے, کس بات کا یقین ہوتا ہے, کس بات کا یقین ہوگا؟ تو جب ہی ہمیں اللہ کی ملاقات پر یقین ہوگا, کس بات کا ہوگا نا, کس بات ہمارے کیا وہ کیا سوچ ہوگی؟ چلیں یہ بات آپ بتائیے, کیا سوچ ہوگی؟ ہمیں سب کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہے نا, تمنا بھی ہے, تو پھر ہر کام وہ کیا سوچ کے کرے گا, کیا سوچ کے کرے گا؟ دیکھیں وہ سمیع العلیم, وہ سننے والا بھی, وہ دیکھنے والا بھی ہے. ہر کام پھر بندہ مومن یہ سوچ کر کرتا ہے کہ مجھے اس عمل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. جواب دہی ہے نا, اللہ کی ملاقات کا شوق کیا ہے؟ شوق جب ہی ہوگا نا جب ہمارے پاس اس کے لیے تیاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر کھلے چھپے کا کام سے باخبر ہے. اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. دیکھیں یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں سنتا بھی ہے, قبول بھی کرتا ہے, لیکن ہم اپنے رب سے بات کرنے والے ہیں. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 6 میں بھی کیا ہمیں پتا چلا یہاں سے, کہ جو شخص محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, کس بات کی کوشش؟ یہاں پر یہاں ہم نے دیکھا تھا تفسیر میں, کس کی کوشش کرتا ہے, کس کی محنت کرتا ہے. دیکھیں یہاں مجاہدہ کا لفظ بھی یوز ہوا تھا, اپنے لیے کرتا ہے. جی ہاں حق کو, جی ہاں حق کو سر بلند کرنے کے لیے, حق کو سر بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ بارک اللہ فی, آپ نے جواب بھی دے دیا کہ اس کا فائدہ خود اپنے نفس کو ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو محنت کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں, ابھارا جا رہا ہے نا کہ محنت کرو اللہ کے راستے میں, کوشش کرو, تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ انسان کو خود کو ہی ہے نا. اس سے بھی دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چانس دے رہے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں محنت کرو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ایک دفعہ کوشش کر لو, جم جاؤ. اللہ ہمیں قیمتی بنانا چاہتے ہیں, کوشش کر لو, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتے ہیں. یہ بھی نا کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے جو بغیر محنت کی مل جائے گی, اس کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد کرو. کوئی نیکی کا اللہ تعالیٰ موقع دے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈرتے رہنا چاہیے. جی ہاں ڈرتے رہو, کیوں؟ اللہ تعالیٰ سے قبول کر لے, اللہ قبول کرے گا جب ہی بات بنے گی نا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے عمل صالح کی بات کر دی کہ جو ایمان لائے گا عمل صالح کے تو کیا ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر عمل صالح ہم نے کس معنوں میں دیکھا تھا, ہم نے تفسیر میں دیکھ چکے نا, یہ عمل صالح کس قوم, اس سے کیا مراد ہے؟ استقامت, دین پر جم جانا, مشکلات پر صبر کرنا جو دین کے راستے میں آ رہے تھے, ہے نا. اگر عمل صالح کر لیا, یہ کر لیا تو کیا ملے گا, کیا ملے گا اس کے نتیجے میں, کیا ملے گا؟ اللہ ساری نیکیوں کو ایک اچھی نیکی کے لیول پر لے آئے گا. کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دھارس دے رہے ہیں نا کہ ان کی برائیاں دور کر دی جائیں گی, گناہ دور کر دیے جائیں گے, اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا, برائی کی رغبت ختم ہو جائے گی, کمزور عبادت میں سے اللہ تعالیٰ اچھی عبادت کے برابر کر دیں گے. الحمدللہ اتنا دل میں ایک وہ اٹھ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کتنی دھارس دے رہے ہیں, ساری عبادت میں سے سب سے اچھی عبادت لے کر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور کیا دیکھیں پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو بھی قبول کر لیں گے, تھوڑے بھی راضی ہو جائیں گے, لیکن اگر وہ اخلاص کے ساتھ کی ہوگی, اللہ کی خاطر کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کوششیں دیکھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس سے تو یہی مجھے ایک خلاصہ مل رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بچے, ہم کوشش کریں, ہماری زندگیوں میں اللہ کا رنگ آ جائے, ہے نا. کوشش کر لو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آسانی بھی ہو جائے گی, آج کی معمولی کوشش کل بڑا اجر بھی لا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کام کرا لے جس کو وہ قبول کر لے, اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا کرے. پھر دیکھیں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ والدین کے لیے کتنا درجہ رکھا ہے نا کہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرو, ان کی خدمت کرو, ان کے ساتھ بھلائی کرو, ان کی اطاعت کرو. لیکن کن باتوں میں اطاعت نہیں کرنی, یہاں پر یہ بتا دیا گیا کن باتوں میں اطاعت نہیں کرنی. غلط دین کی فکر جو اللہ کے حکم کو اگنسٹ ہو, بالکل شرک اور غلط کام میں اطاعت نہیں کرنی, جو اللہ کی نافرمانی کا حکم ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ کی نافرمانی والی بات, کیونکہ دیکھیں اللہ کا حکم تو ماں باپ کے حکم سے بڑا ہے نا, ایک خاص حد تک تو ماننا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں گے, نہیں, یہ بالکل مطلب نہیں, لیکن جہاں شرک اور غلط کام میں ہو وہاں پر پھر اطاعت نہیں کریں. اب دیکھیں آگے یہ ہمیں کیا پتا چلا, آگے آیت نمبر 10 میں بھی دیکھیں تو کیا پتا چل رہا ہے ہمیں اس آیت سے, اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانی سوچ کی اصلاح کر رہے ہیں. 10 اینڈ 11 کو اگر ہم ساتھ لیں تو کیا پتا چلا, کہ جو شخص جس کا ایمان اس لیول پر نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اسے جب ایسے لوگوں کی طرف جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف سے کیا کرتے ہیں, ڈر کر کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو کوئی ایزا پہنچتی ہے تو ایزا کو کیا سمجھتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اس تکلیف کو ایسا کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی فتنہ ہے لوگوں کی طرف سے, جسے اللہ کے عذاب سے ڈر کر برائی چھوڑنی چاہیے نا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ایزا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے. جی ہاں, اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں. تو کیا پتہ چل رہا ہے یہاں پر, اور جب کوئی آسانی آتی ہے, کوئی دین کو فتح ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سینوں کے بھید بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ کون مخلص ہے کون منافق ہے, نفاق کا پتہ چل رہا ہے نا, لوگوں سے ڈر کر نیکیوں سے پیچھے نہیں ہٹنا. بالکل, الحمدللہ, شاباش. دیکھیں جب انسان پر امتحان آتا ہے تو امتحان کے وقت کچھ لوگ ثابت قدم رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکتے, اس کو بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب آ گیا ہے. دیکھیں, اور جب اگر کوئی اچھا ہوتا ہے, بادل گم کے چھٹ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, دنیا حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں نا. لیکن یہ کہہ کر لوگوں کو تو مطمئن کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں کر سکتے. کیوں کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ تو تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے, اللہ تو ہمارے دل میں اٹھنے والے ایک ایک وسوسے کو بھی جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کون منافق ہے اور کون سچا ہے نا, اللہ کو پتا ہے. کیا ہمیں یہاں سے ایک لائن میں کیا سیکھا؟ اپنا معاملہ ہم اللہ کے ساتھ کیسا رکھتے ہیں, ہمیں جس پہ نظر رکھتے ہیں, اللہ سے درست کر اپنا معاملہ اللہ سے درست کرنے کی ضرورت ہے ہم سب. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 12 میں بھی کیا دیکھا ہم نے, 12 اور 13 میں, یہاں سے بھی ہمیں کیا پتہ چلا, یہاں پر بھی ہمارے لیے بہت سارے لیسنس ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کہ کیا کہتے ہیں لوگ, کیا یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے کیا کہتے ہیں, کہ پیروی کرو ہمارے راستے کی تو ہم تمہارے نا بوجھ اٹھا لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ایسا نہیں کر سکیں گے. ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے, گناہ کے بوجھ ڈبل ہو جائیں گے. کیوں کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ خود بھی بھٹکا اور دوسرے کو بھی بھٹکایا. جو شخص دوسرے کو کفر شرک کی دعوت دے, کوئی اور گناہ کی دعوت دیتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے کے گناہ کا بھی بوجھ اٹھاتا ہے نا. اچھا, ہمیں کوئی اگر ایسا کہے کہ ہم گناہ اٹھا لیں گے تو ان کا کہاں ماننا چاہیے؟ نہیں, نہیں ماننا چاہیے کہ گناہ اس کے کہنے پر نہیں کر لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں وہ گناہ دگنا ہو جاتا ہے. لالچ کہتے ہیں نا کہ ہم تمہارا وبال اٹھا لیں گے, اور اسی طرح ہمیں آج کے دور میں ایسی چیزیں ملتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تم سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی. ہر ایک کو اپنا گناہ اٹھانا ہے, تو اس لیے کس بات کی ضرورت ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے, نیکیوں سے پیچھے نہیں ہٹنا کسی کے کہنے پر, اور کہنے سے پہلے سوچنا بھی ہے نا کہ ہماری آگے کی دعوت میں کس بات کی اصلاح ہے, کیا ہم بتا رہے ہیں اور کیا ہم لے رہے ہیں کسی سے. بالکل. پھر دیکھیں یہاں سے آیت نمبر 14 اور آنورڈ بھی ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کے قصے شروع ہو رہے ہیں, اور جب بھی انبیاء کرام کی بات آتی ہے تو ہمارے لیے بہت سارے سبق ہوتے ہیں. یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے, قصہ کہہ لیجیے, تھوڑے سا ٹچ اپ کہہ لیجیے, کہ 950 سال لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دیتے رہے, ظلم سہتے رہے, لیکن کیا کرام ہمیں کا کیا سبق مل رہا ہے ہمیں یہاں سے حضرت نوح کے اس بات سے. اللہ تعالیٰ جی ہاں ثابت قدمی کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بھی جتنے اہل ایمان ہوئے ہم نے ان سب کو سخت آزمائشوں میں ڈالا, انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری, ہر آزمائش پر وہ ثابت قدم رہے. اس لیے ہمیں بھی یہاں پر ثابت قدمی کا سبق مل رہا ہے. اور پھر دیکھیں جو لوگ نہیں مانتے پھر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے, اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان پر عذاب آیا کہ وہ ڈبوئے گئے, ہے نا. اور جو مان جاتے ہیں پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے, اور اللہ اسی طرح پھر نسلوں کو بھی بچا کے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی رکھے. دیکھیں اب ہم بھی تو اس راستے میں ہیں نا, لیکن بہت ضرورت ہے ثابت قدمی کی. اللہ تعالیٰ ہمارے قدم جما کے رکھے, ہمیں ہدایت آنے کے بعد نا ہمیں گمراہ نہ کرے, بہت دعا کرے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ان شاء اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ان شاء اللہ آپ لوگوں کا اب بریک کا ٹائم ہے, بریک لیجیے, فریش ہو جائیے, جہاں پر نماز کا ٹائم ان شاء اللہ نماز ادا کیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. چلے ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آپ سے پھر بات ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله
له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها ماشي وأصلح لي آخرتي التي فيها مآدي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثبت موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Welcome back everyone. Alhamdulillah. چلیے انشاءاللہ اب ہم اپنی کتاب الصیام کو اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور آج انشاءاللہ ہم نے پیج نمبر 76 سے کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل, ٹھیک ہے؟ مسئلہ نمبر 146 رائٹ, یس اوکے. پیج نمبر 76 انشاءاللہ لیلۃ القدر کو بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم صدقہ فطر اور عیدین کے مسائل بھی انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. سو بی فوکسڈ آن ایچ اینڈ ایوری مسئلہ انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اگلا باب دیکھتے ہیں, فضل لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل. لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے. دلیل, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بڑا ہی بد نصیب ہے. دلیل, انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ نے فرمایا, یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. نیز فرمایا, لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنی چاہیے. دلیل, عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت, رسول اللہ نے فرمایا, رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دن کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو. اسے بخاری نے روایت کیا. رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے. رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے. دلیل, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. دوسری دلیل, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے دو اہم احادیث. پہلی حدیث, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا, جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی, اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا. سبحان اللہ, فجر اور عشاء جماعت سے پڑھ لیں. اگلی روایت, عثمان بن عفان کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا, جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف شب قیام کیا, اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات کا قیام کیا. اسے مسلم نے روایت کیا. آپ دیکھیے کہ یہ وہ نیکیاں جو ہر دن ہو سکتی ہیں نا. جماعت کی نماز بندے کی عام عبادت کو بری رات کو عبادت بناتی ہے. اعتکاف کا شوق رکھنے والے لوگ کتنے زیادہ ہوں گے, لیکن عام دنوں میں جماعت کے ساتھ جو دونوں نمازیں پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس طرح تو ہر رات کو انسان اپنے لیے اجر لے سکتا ہے, فجر اور عشاء جماعت سے پڑھ کے. عورتیں بھی اہتمام کر سکتی ہیں, گھر میں پڑھ لیں. دو خواتین ہیں تو مل کے پڑھ لیجئے، بچوں کو ساتھ ملا کے پڑھ لیں، نیت ہی کر لیں کہ کوئی میرے ساتھ ہوتا تو میں جماعت سے پڑھتی، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس پہ بھی اجر دے گا۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ دلیل، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، یعنی بہت سخاوت رکھتے تھے، لیکن رمضان میں جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ سخی کا مین جنرس۔ رمضان میں حضرت جبرائیل ہر رات کو آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سنایا کرتے۔ جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ کیوں؟ اس نعمت کے اظہار پہ کہ جی اللہ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے، میں اس کو قرآن سناتا ہوں۔ اس پہ تو بہت بات کی ہے مفسرین نے، بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سخاوت آپ کا علم بانٹنے کی تھی کہ جو قرآن آپ کو ملتا پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے۔ یعنی صرف مال ہی نہیں دیا جاتا، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے وہ بھی آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میں نے پوچھا یہ اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہو، آپ بھی کہیے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ کیا مانگا ہے؟ صرف معافی مانگی ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ حضرت عائشہ کو دیکھیے، اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ بیٹا مانگ لے۔ ہماری عموماً دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ بچیوں کے رشتے، اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے جاب، بچے، اسی میں کھو جاتے ہیں۔ یعنی تاک رات ہے، لیلۃ القدر ہے، جس کی ایک رات کی عبادت ہزار راتوں سے بہتر ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، کیونکہ جس کے گناہ معاف ہو گئے نا، اس کو دنیا کی نعمتیں بھی مل جائیں گی۔ بعض دفعہ ہمارے ہی کسی گناہ کی وجہ سے ہم سے دنیا کی نعمتیں چھٹی ہوتی ہیں، تو لہٰذا گناہوں کی معافی بندے کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول سکتی ہے۔ اب یہ پورا چیپٹر جو گزر گیا لیلۃ القدر کے مسائل، اس میں سے کچھ سوال ہے آپ کے پاس تو کیجیے۔ جی،
مجھے
یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، شاباش، کہ جو آخری 10 دن ہیں یا تاک رہتے ہیں، پیریڈز والی خاتون کیسے نیکی کرے؟ بہت پریکٹیکل سوال ہے، مجھے خوشی ہوئی آپ کے سوال سے۔ اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی نا، اس کے علاوہ جو کام کر سکتی ہے وہ کرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے موقع پہ تھی تو آپ کو پیریڈز ہو گئے تو وہ رونے لگی، تو اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا کہ بس طواف اور نماز کے علاوہ باقی سب کام کرو۔ تو آپ ذکر اذکار کر سکتی ہے، عورت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے، جیسے بھی بغیر چھوئے اس کو، یا اگر کوئی کپڑا رکھ کے، وہ بات پیچھے گزر گئی۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بک پڑھی جا سکتی ہے، آپ سیرت پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی اور بھی کام نیکی کا کر سکتے ہیں، ہر ایک نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے۔ صرف نماز نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ میرا خیال ہے کہ موقع مل جاتے ہیں انسان کو جام دنوں پہ نہیں ہوتے، لیکن یہ سوچ کے اب سوتے ہی رہنا کہ نہیں میرے تو نماز چھوٹ گئی ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کیسے پتا چلتا ہے پا لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ موقع پا لیا نا، اگر آپ نے تاک راتوں میں عبادت کا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پانا ہی ہو گیا۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو نشانیاں دکھا سکتا ہے، کچھ صحیح روایات سے کچھ نشانیاں ملتی ہیں اس کی نا، ویسے ٹھنڈی ہوتی ہے یہ رات، انیوژل ٹھنڈک ہوتی ہے اور کولنس ہوتی ہے، پھر جیسے اس رات کتے نہیں بھونکتے کیونکہ فرشتے اترتے ہیں، پھر اسی طرح اس جو سب سے میں جو جس کو فیل کرتی ہوں کہ اس سے اگلے دن جب سورج نکلتا ہے نا، تو سورج میں کرنیں نہیں ہوتی، اور اس کی بھی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ اتنے فرشتے زمین پہ اترے ہوتے ہیں کہ ان کے اور سورج کے بیچ میں بیریئر آ جاتا ہے، اور اللہ کو پتا ہے، دل آپ کو بتا دیتا ہے آپ کو۔ آپ اپنا کام کرتے، ہر رات جاگ لے آخری 10 دن کی، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جو بھی ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے, کہہ رہی ہیں کہ کیا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے پوری رات جاگنا لازمی ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ پوری رات جاگنا اسلام میں ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. مجھے آج کل پتہ نا کہ کسی رات اگر میں نہ سو سکوں تو پھر اس کے بعد انسان کا ایک خاص وقت گزرنے کے بعد ذہن کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو پوری رات نہیں جاگنا ہوتا. مستون وہی طریقہ ہے جو آپ کو پیچھے بتایا تھا, اب بھی بتا دیتی ہوں کہ فرض پڑھیں جماعت کے ساتھ, سنتیں دو پڑھ لیں, پھر چار تراوی پڑھ لیں, دو پڑھ لیں, جتنا آپ کا دل چاہتے ہیں آپ پڑھ لیں. پڑھ کے بعد اس کے بعد آپ کچھ وقت سو جائیں, دو گھنٹے تین, جتنا آپ سمجھتے ہیں. اور وہ سونا بھی یہ نیت کر کے سوئیں کہ اللہ اس لیے جب سو رہی ہوں کہ آخری حصے میں جاگ سکوں, انشاءاللہ سونا بھی عبادت ہے. پھر آخری حصے میں اٹھ جائیں, دو بجے, ایک بجے, جو بھی رات کا وقت ہے. پھر اس میں اپنی باقی جو رکی چھٹی ہوئی تراویح ان کو لمبا کر کے پڑھیں. یہ سو سو نفل پڑھنا اور پوری رات نفل پڑھنا ہمارے ہاں تو بڑا معروف ہے, لیکن یہ مستون نہیں ہے. آپ اٹھیں, قرآن کھول لیں, آپ نیت کر سکتے ہیں کہ آخری دس دنوں میں قرآن پڑھوں گی. تین سپارے بنتے ہیں نا. اب اگر آپ پوری رات میں سے دو ڈھائی گھنٹے بھی گزارتے ہیں تو آپ کثرت سے قرآن پڑھیں, کچھ قرآن تراویح میں پڑھ لیں, کچھ بیٹھ کے پڑھ لیں, جیسے بھی جو آپ کو سہولت لگے اس طریقے سے آپ پڑھیں, تو انشاءاللہ تعالی اس کی مت رک سکتے ہیں. جی, ان کا سوال ہے کہ کیا ذکر کرنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ تو دیکھیں, یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ جس کو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو آپ کسی کو یاد کرنے سے پہلے کہ ٹھہر جائیں ذرا میں پہلے وضو کر کے آتی ہوں, ایسا نہیں ہے. اور پیریڈز میں بھی نہیں, پیریڈز میں تو وضو کا ویسے ہی حکم ویسے نہیں رہتا نا, جیسے آپ کر بھی لیں گے تو آپ اسی حال میں جیسے نہیں تھے, ٹھیک ہے. اگلا باب دیکھتے ہیں, صدقۃ الفطر, صدقہ فطر کے مثال. روزے ختم ہو گئے, اب اگلے عید کے قریب کے مسئلے شروع ہو گئے. صدقہ فطر فرض ہے. صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے. صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے, ورنہ عام صدقہ شامل ہوگا. صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اب ان سب مسئلوں کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے, نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا, اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. ایک کام سے دو فائدے. ہم سے روزے کی حالت میں کچھ گناہ ہو جاتے ہیں نا, کچھ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی روزے میں کمیاں رہتی ہیں, تو انشاءاللہ جب اسی کو ہمارے ہاں فطرانہ کہتے ہیں, تو صدقہ فطر اسی میں. اور دوسرا اس کا مقصد کیا ہے کہ عید کی خوشیوں میں آپ ان لوگوں کو شامل کر سکیں کہ جن کے پاس ابھی کھانا پینا نہیں ہے, اور یہ نماز عید سے پہلے دینا جائے گا. کتنا ہے اب اس کے مسائل آگے آئیں گے. صدقہ فطر کی مقدار ایک سا ہے, جو پونے تین سیر یا ڈھائی کلو گرام کے برابر ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان, غلام ہو یا آزاد, مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, روزے دار ہو یا غیر روزے دار, صاحب نصاب ہو یا نہ ہو, سب پر فرض ہے. دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ نے رمضان کا صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو, غلام, آزاد, مرد, عورت, چھوٹے, بڑے, ہر مسلمان پر فرض کیا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک میسر نہ ہو وہ صدقہ ادا کرنے سے مستثنا ہے. تو لہذا گھر میں رہنے والے ہر شخص کی طرف سے, ایون اگر اس رات کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی دیا جائے گا. پھر اسی طرح گھر میں ملازم ہے, غلام ہے, ان کا بھی دیا جائے گا صدقہ. اور اناج کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے اور پیسے کی صورت میں بھی. صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے, یعنی پسندیدہ کیا کہ کھانا دیا جائے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں وہی حکمت ہے نا کہ غریبوں کے گھر میں جائے اور عید کی خوشیوں میں وہ شامل ہو. گیہوں یعنی گندم, ویٹ, چاول, جو, کھجور, منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں, ہم صدقہ فطر ایک سا غلہ یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا منقع دیا کرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اسے کیا پتہ چلا کہ جہاں کا جو کلچر ہے وہی چیز دی جائے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا گھر ہے جہاں چاول کھائے نہیں جاتے تو آپ اس کو چاول تو نہیں دیں گے نا. اسی طرح کہیں گندم کھائی جاتی ہے تو گندم دی جائے گی, اور وہی پسندیدہ چیز ہے جو استعمال میں آ جائے. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. لیکن عید سے ایک یا دو دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد بیوی بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. دلیل حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے. یاد رکھیں کہ یہ جو نافع تھے یہ ابن عمر کے غلام تھے، یعنی غلام کی طرف سے بھی دیتے اور غلام کے بچوں کی طرف سے بھی دیتے، اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے دیتے. اسے بخاری نے روایت کیا. جی، اب اس بارے میں کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کا حساب لگائیں گے، ایک وقت یعنی جو قیمت ہے اس کے حساب سے دیں گے. آپ اپنے پسندیدہ تو یہ کہ اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں نا ان کو دیا جائے، لیکن دوسری جگہ بھی دیا جا سکتا ہے. جی، ان کا سوال ہے کہ ہم باہر رہتے ہیں، ناروے میں ہیں یہ، تو اگر پاکستان میں کسی کو بھیجنا اور کچھ عرصہ پہلے بھیجتے تو اس کا طریقہ یہ کہ جس کے بھی ذمے آپ یہ کام لگاتے ہیں نا، آپ کی بہن بھائی یا کوئی رشتے دار ہیں آپ کے، تو آپ ان کو پہلے بھیج دیں اور ان کو کہہ دیں کہ پھر عید سے ایک دو دن پہلے دے دیں. ٹھیک ہے. ساگ آپ نے پڑھا نا، ڈھائی کلو، کلوز کے برابر ہوتا ہے، ڈھائی یا پونے تین کلو کے برابر ہوتا ہے. یہ عربی کا ایک یعنی باٹ ہے. اگلا باب دیکھتے ہیں، صلاۃ العیدین، نماز عیدین کے مثال. عیدین دو عیدیں، مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے. مستحب کا مطلب پسندیدہ، حب سے ہے یہ لفظ. دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز یعنی جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا جو شخص جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے اور مسواک بھی کرے. تو لہذا عید کا دن یعنی جمعے کا دن عید کا ہے، تو اس دن خوشبو لگانا تو یہ بھی ایک قسم کی یعنی مسلمانوں کی پھر ایک چھوٹی سی عید ہو جاتی ہے. عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے. دلیل ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے. اسے طبرانی نے روایت کیا، یعنی اس دور کا ایک روایت تھا، یمن سے آتی تھی یہ چادریں، جیسے ہمارے یہاں سٹرپس والا کپڑا مشہور ہے، تو اسی قسم کی ایک چیز تھی. تو نیا کپڑا یا اچھا کپڑا پہنا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ پھر کپڑے پہننے کے لیے روزے چھوڑ دیے جائیں. اور عورتیں اچھے کپڑے پہنے لیکن اس طرح کے حال حلیے میں نکلے باہر کہ جس سے دوسروں کی رغبت آئے. یہاں میں نے یہ جان کے یہ بات کہی کہ بعض دفعہ ہم یہ مسئلہ تو بیان کرتے ہیں کہ روزے یعنی عید کے لیے عورتیں جائیں، لیکن آرائش زبائش اور نئے کپڑے پہننے کے شوق میں پھر وہ پوری ایک قسم کی وہاں ایسی فیشن شو کہہ لیں، یا وہاں مطلب بالکل فیلنگ ایسی آ رہی ہوتی ہے کہ بیچ میں اختلاط بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو کریں پہنے لیکن چھپا لیں، عورتوں میں آئیں تو کھول دیں اگر آپ کو دل چاہ رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ باہر روڈ پہ مردوں میں، تو اس وقت پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی ضرورت ہے. عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے. اس کی دلیل انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور نبی اکرم کھجوریں تاک کھاتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ روزے سے فرق حالت ہے نا، عید کا دن خوشی کا دن ہے. ہر دن ہم روزے میں جب کھانا نہیں کھاتے اس وقت، تو جب اس دن کھائیں گے تو خوشی کا احساس ہوگا. اور اس کے اپوزٹ اگلی بات کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے. دلیل عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہ فرماتے. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو عید الاضحیٰ میں اپوزٹ ہے، اس میں کچھ نہ کھائیں اور قربانی کے گوشت سے کھائیں، اور اگر وہ نہ ملے تو پھر کچھ اور بھی کھا لیں. نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے. نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے. دلیل حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے حکم دیا، دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں، تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اور آج بھی ہمارے ملک میں ایک اکثریت ہے کہ جو عورتوں کو عیدگاہ میں نہیں جانے دیتی نماز کے لیے. آپ نے کہا کہ اگر پیریڈز والی خاتون ہے تو بھی جائیں, بلکہ صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو, اوڑھنی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ کیا کہا؟ بغیر اوڑھنی کے آ جاؤ. نہیں کہا, اپنی ہمسائی کی اوڑھنی میں چھپ کے آ جاؤ. اتنا پسندیدہ عمل ہے, اور اس سے پردے کی اہمیت بھی پتہ چلتی کہ عورت کھل کے کیسے آئے گی. نماز عید کے لیے پیدل چل کر پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے. دلیل, عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے, اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب آج گاڑیوں میں جا رہے ہیں تو کیا حکم ہے؟ دور سے آ رہے ہیں تو گاڑی میں جا رہے ہیں, تھوڑی سی دور کھڑی کر دیں, تھوڑا سا پیدل چل رہے ہیں, اور اس میں راستہ بدل کے جانے کی بھی سنت ملتی ہیں. آپ جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور نکلیں تو دوسرے سے نکلیں. عید کا جاتے وقت بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے. عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے. دلیل, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن صبح صبح سورج نکلتے ہی عید گاہ میں تشریف لے جاتے اور عید گاہ تک تکبیریں کہتے جاتے, پھر عید گاہ میں بھی تکبیریں پڑھتے رہتے, یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو پھر تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے. اسی طرح اس کے بعد یہ امام شافی نے یہ روایت کی. اس کے بعد اگلی روایت اسی سے متعلق, عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کثرت سے تکبیریں کہنی چاہیے. دلیل, ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریق کے تمام دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر, اپنے خیمے میں, اپنی مجلس میں اور چلتے پھرتے تکبیریں کہا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. مسنون تکبیر کے الفاظ یہ ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایام تشریق 11, 12, 13 ذی‌الحج میں یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے. آپ بھی پڑھیں گے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اب ایک دفعہ سنتے بھی ہیں ان تکبیروں کو, اور ساتھ ساتھ آپ پڑھنا چاہیں تو یاد کرنے کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد.
اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات میں بھی کتنی خوبصورتی ہے نا, کہ آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے. عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے. دلیل, عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نمازوں کے لیے لوگوں کے ساتھ عید گاہ روانہ ہوتے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا, ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے تھے اور وہ اشراق کا وقت تھا. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. تو ہمارے لیے بھی یہ عمل ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس جگہ جلدی نماز ہوگی وہاں جائیں. میں نے اس کا اپوزٹ دیکھا ہے, جو لوگ دیر سے سونے کے عادی ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مسنون طریقے سے یا سنت طریقے سے وہاں نماز بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دیر والی جگہ میں جاتے ہیں. تو کوشش کی جائے کہ پہلی اور شروع کی نماز میں جائے جائے. بعض دفعہ ضرورت کے تحت 1 سے 2 دفعہ 3 دفعہ بھی نمازیں ہوتی ہیں تو شروع کے وقت میں جانا زیادہ پسندیدہ ہوگا. عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے. دلیل, ابو الحویرس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ نے نجران کے گورنر عمر بن حزم کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی, عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو, اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو. اسے شافعی نے روایت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے نا, تو وہ جلدی کی جائے تاکہ پھر قربانی کی جائے, اور عید الفطر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. سترا کیا چیز ہے؟ نماز پڑھنے کے وقت سامنے کوئی چیز رکھ لینا تاکہ کوئی اگر آگے سے گزرے تو پھر اس کے لیے مطلب رکاوٹ وہ چیز بن جائے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز سے کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا, یعنی جیسے سٹک کہہ لیں, اور آپ اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے ہوتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. کھلے میدان میں بھی یعنی ایسے نہیں پڑھ سکتے کہ آگے سے کوئی بھی گزر جائے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز دو دو رکعت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز دو رکعت ہے, عید الفطر کی نماز دو رکعت ہے, مسافر کی نماز دو رکعت ہے, جمعہ کی دو رکعت, اور یہ مکمل نماز ہے, کم نہیں. اسے نسائی نے روایت کیا. یعنی صرف دو رکعت ہے. اب کوئی اس سے کم یا زیادہ پڑھے تو وہ اس نے اجازت ہے اس کو پڑھنے کی, کیا حرج ہے؟ دو ہی ہیں نا, زیادہ ہی کر رہے ہیں نا. نہیں, آگے آپ پڑھیں گے کہ نماز سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نفل نہیں پڑھنے. تب دیکھیے جس طرح اس میں ہم نماز میں آگے پیچھے کمی بیشی نہیں کر سکتے تو کیا پھر ہم باقی عبادات میں کر سکتے ہیں؟ دو کی جگہ ہم چار پڑھ لیں, کیا بھائی نفل ہی ہے نا, کیا حرج ہے؟ تو جب دین کے کسی معاملے میں لوگ کسی بات سے روکے جائیں اور یہ کہیں کہ کیا حرج ہے, تو اس کی وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حرج یہ ہے کہ اللہ یا اس کے رسول کا یہ حکم نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا حرج ہے. حرج کمی کو کہتے ہیں. پھر اگلی چیز, نماز عید کے لیے اذان ہے نہ اقامت, یعنی نہ اذان ہے اور نہ اقامت. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا. عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے. دلیل, عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا فرماتے. اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ہم سب کے لیے کرائیٹیرین مل گیا, کہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کہاں نہیں پڑھ سکتے. ہم طریقے کو دیکھ لیں. ایک دفعہ پوری زندگی میں مجھے اتفاق ہوا تھا کہ ہم ایسی مسجد میں یا ایسی جگہ گئے, کہیں بھی سفر میں تھے یا کہاں بھی, کہ پہلے انہوں نے ہمیں خطبہ سنایا اور بعد میں نماز ہوئی. تو ذہن میں رکھیے کہ جمعے کی نماز سے عید کی نماز کا یہ فرق ہے. جمعے میں خطبہ پہلے اور نماز بعد میں, اور عید کی نماز میں نماز پہلے اور خطبہ بعد میں, لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے. عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں. پہلی رکعت میں قرت سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرت سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے. دلیل, عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں قرت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. تو یہ کون سی نماز ہوئی جس میں 12 ہوں گی؟ دونوں نمازوں میں یعنی 12 دفعہ کیا جائے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے. حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے. اس سے احمد نے روایت کیا. اس مسئلے میں بھی کافی اختلاف ہے اس میں, یعنی ایون اس دور حاضر کے مسائل میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس پہ سٹل کچھ علماء یعنی صحیح سوچ رکھنے والے بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے جائیں, کچھ کہتے نہیں دیے اٹھائے جائیں, اور دونوں کے پاس ان کے دلائل ہیں. ٹھیک ہے, تو نماز پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کے پہلے اللہ اکبر بار بار امام کہتے ہیں, ہم بھی پیچھے کہیں گے, اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ اور پھر کوئی بھی سورت پڑھ کے. اور وہ کون سی صورتیں تھیں وہ آگے آپ کے آ رہا ہے کہ نماز عیدین کی دو رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے. دلیل, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پہلی رکعت میں اور هل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا. نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل یا سنت نماز نہیں. دلیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے اور دو رکعت نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، اسے مسلم نے روایت کیا۔ یہاں بھی دیکھیے کہ آپ عقل سے پوچھیں تو پڑھ لیں، گئے ہوئے ہیں گھر سے نکلیں، کیونکہ عموماً مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو تحیت المسجد پڑھتے ہیں نا دو نفل، لیکن عید کی نماز پہلی بات ہے کہ کھلے میدانوں میں ہونی چاہیے، مسجدوں میں بہت مجبوری کی حالت میں ہونا چاہیے، اور یہ جو کمیونٹی میں ڈفرینٹ مسجدوں میں ہوتی ہے اس سے وہ اسلام کی روح نہیں آتی۔ اصل روح کیا ہے؟ اس ایک موقع پہ اس علاقے یا شہر میں رہنے والے تمام مسلمان ایک دوسرے کو مل لیں۔ اگر پھر سٹل چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ہم کریں گے تو وہ چیز وہاں نہیں آتی، تو اس کے لیے پسندیدہ موقع کیا، اور اگر آپ کے پاس چوائسیز ہوں کہ مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں لیکن لوکل جو بھی مسلم کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کوئی آرگنائزیشن تو وہ کسی کھلی جگہ پہ کرتی ہیں، تو آپ کو وہاں جانا چاہیے، اور عید کا تعلق بہت زیادہ یونٹی اور مسلمانوں کے اتحاد سے بھی ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہاں کتنا وقت ہوتا ہے لیکن ہم نہیں پڑھ سکتے، یا پھر وہی بات کہیں گے کہ کیا حرج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو دیکھا تھا عیدگاہ میں پہلے نفل پڑھتے ہوئے، تو آپ نے اس کو روکا اور بہت سخت لفظوں میں روکا کہ اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے تو تم کیسے پڑھ سکتے ہو۔ نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے۔ دلیل حضرت جبیر بن نذیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ، پڑھیں گے اب بھی، تقبل اللہ منا و منکا، کہ اللہ قبول کرے ہم سے اور تجھ سے کہتے۔ اسے ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا۔ ابن حجر کون تھے؟ ابن حجر الاسقلانی، اور انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے جس کو فتح الباری کہتے ہیں۔ سب سے معروف شرح یہ، شرح کا مین یہ کہ اس کی ایکسپلینیشن، مزید ان کی حدیثوں کو واضح کیا گیا۔ عید کا جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے۔ دلیل جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم عید کے روز نماز عید میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ حکمت کیا؟ زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو، اور جو عید کے دن کا ایک ریچول ہے کہ اس میں لوگ دوسرے لوگوں سے کثرت سے ملے وہ پورا ہو۔ اگر جمعے کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن نماز عید پڑھنے کے بعد اگر جمعے کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم نے فرمایا، تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں، ایک عید اور دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو چاہے اس کے لیے جمعے کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یعنی یہ واحد موقع کہ جس میں کسی مرد پہ جمعے کی نماز ساقط ہوتی ہے، اس کو نوٹ کر لیں، واحد موقع کہ جس دن کوئی مرد اگر جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاتا تو اجازت ہے، ادر وائز اس کے بغیر تصور بھی نہیں کہ کوئی مسلمان مرد ہو اور جمعے کے خطبے سے پہلے مسجد میں نہ پہنچ جائے۔ ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل مل جائے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے، یعنی 8-9-10 بجے کے قریب بھی اگر مل جاتی ہے تو پھر نماز پڑھی جائے گی، اور اگر اس کے بعد ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ ابو عمیر بن انس رضی اللہ عنہما اپنے چچاؤں سے جو صحابہ نبی میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم کی خدمت میں اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ کا چاند دیکھا، رسول اکرم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا، کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ آئیں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی عید اسی دن کر لیں گے، کھانا پینا جو بھی ہے، لیکن پھر نماز اگلے دن پڑھیں گے۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے دو رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے، لیکن یہ کب ہے؟ جب نہ کر سکے، یہ نہیں کہ ہر ایک کہہ کے ہم گھر میں دو رکعت پڑھتے ہیں، گاؤں میں بھی نماز عید پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا تو ابن ابی عتبہ نے حضرت انس کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر اور نماز کی طرح نماز پڑھی اور اکرمہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور دو رکعت نماز پڑھیں جس طرح امام پڑھتا ہے. اور عطا رحمہ اللہ نے کہا جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ دو رکعت نماز ادا کر لے. اسے بخاری نے روایت کیا. عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے, وضاحت ہے. تب یہاں ہے وہ بات کہ اگر کوئی نہ جا سکے عورت تو گھر میں پڑے, اسی پہ قیاس کرے. اگر یعنی فرسٹ پرائرٹی تو یہی ہونی چاہیے کہ عیدگاہ میں جائے. کوئی مجبوری ہے, کوئی نہیں لے کے جاتا تو پھر پڑھ لے دو, لیکن تکلیف محسوس کرتے ہوئے اور اس چیز کا دل میں احساس پیدا کرتے ہوئے کہ میں نے دین اسلام کے ایک اہم ریچول کو ادا نہیں کیا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله یہ ہمارا کچھ فضائل لیلۃ القدر کے حوالے سے سیشن اور کچھ نماز عیدین کے مسائل. ٹھیک ہے, سو الحمد للہ کوئی سوال اگر ہو آپ کا تو آپ لکھ سکتے ہیں, نہیں تو ہم ایک کوئک سا گو تھرو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وی آل آر ویٹنگ فار رمضان, رائٹ؟ ڈو وی اور ناٹ؟ یس, الحمد للہ. اسپیشلی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا اور کہ جیسے رمضان کی بس آمد آمد ہے. اینڈ دورہ قرآن انشاءاللہ بالکل. اور مجھے جو چیز لائک یو نو موٹیویشن جو ملتی ہے دورہ قرآن سے کہ ہم نے جتنا پڑھا ہوتا ہے, رائٹ, ایوری ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ کورسز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں جتنا اس وقت پڑھا ہوتا ہے تو دوبارہ سے وہ ایک ریمائنڈر سا ایسا ہوتا ہے نا, فریش ہوتا ہے, رائٹ. سو وہ دوبارہ سے اس کی کوئک ریویژن ہو جاتی ہے. 97 ڈیز لیفٹ, ماشاء اللہ, آپ نے حساب کیا ہے. اوکے, الحمد للہ. اوکے, الحمد للہ. ٹھیک ہے, تو اللہم بلغ رمضان. ان یو کے قربانی میٹ آلویز کمز دا نیکسٹ ڈے آفٹر ایٹ, سو شوڈ وی اسٹل ناٹ ایٹ ٹل آفٹر, ناٹ بی ایٹنگ قربانی میٹ آفٹر ایٹ پریئر از دیئر اسٹل؟ ہاں, واٹس دا کوشچن؟ ان یو کے قربانی میٹ آلویز کمز, قربانی کے مسائل انشاءاللہ کل ہم کریں گے. ٹھیک ہے, سو فلی آپ کا جو سوال ہے اس کو چیک کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, عید الاضحیٰ میں جو قربانی کے مسائل ہیں اس حوالے سے. اوکے, اس کو سیو کر لیجیے, انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ کیا آپ کا سوال ابھی بھی اسٹل باقی ہے یا نہیں. اور مسئلہ 161 کے حوالے سے, اگر آپ کا قربانی کا مسئلہ ہے کہ لائک کھا کے جانا چاہیے یا بعد میں, جی اس میں یہ ہے کہ کیونکہ اب تو وہ سچویشن نہیں ہے نا, رائٹ, اب ہم جیسے دوسری جگہوں پہ کرتے ہیں یا ایون اگر ہم اپنے یہاں پہ بھی جہاں رہتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فوری تو گوشت نہیں ہمیں ملتا ہے, رائٹ. اگر صبح نماز پڑھ کے بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد شام رات ہو جاتی ہے گوشت کے آنے تک, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عید کے دن بھی آپ بھوکے پیاسے رہیں؟ ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی منع نہیں ہے کہ آپ نے کھانا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے, یہ کہ مستحب ہے کہ آپ جیسے پاکستان انڈیا میں ہوتا ہے اپنے گھروں میں آپ کر رہے ہیں قربانی, آپ نے وہ جانور کو قربان کیا, اس کی کلیجی نکالی اور پکا کے اور کھا لیا, رائٹ. سو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, الحمد للہ. ٹھیک ہے, تو ہر جگہ کی جو بھی چیز ہیں, لاز ہیں, ان کو دیکھا جائے گا. ہم کسی کے لا کو توڑ کر کچھ ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس پر ہمارے دین پر یا ہمارے اسلام پر یا ہمارے ریچولز پر کوئی حرف یا انگلی اٹھائے. ٹھیک ہے, الحمد للہ. پھر یہ کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے جو کچھ بات تھی کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور کس طرح آخری عشرے کو اپنے لیے بہت زیادہ کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. اگر مسجد میں عید کی نماز ہو تو کین وی گو؟ اگر جی جی بالکل 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 جانا ہے, لیکن اس میں یہی ہے کہ جو پریئر روم ہے اس میں تو آلریڈی اتنا فل ہوتا ہے, لیکن جو الگ جگہ اتنے سارے رومز ہوتے ہیں اس میں ان کی جگہ بنائی جاتی ہے اسپیشل. ٹھیک ہے, تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل کہا ہے کہ ان عورتوں کو بھی جانا ہے تاکہ دعاؤں میں شامل ہوں. ٹھیک ہے, اور بیسیکلی اجتماعیت شو کرنی ہوتی ہے جو عید کی نمازیں ہیں. ٹھیک ہے, عیدین کی جو نمازیں وہاں پہ سب کا جانا ہے ہی اسی لیے کہ دوسروں پر مسلمانوں کی اجتماعیت کو شو کرنا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اب پھر صدقہ فطر کے حوالے سے دیکھ لیجئے, ہوپ فلی یہ بھی سب کلیئر ہوگا کہ کس طرح ہر ایک کا جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے. جو بھی گھر کا سربراہ ہے, گھر میں جتنے لوگ ہوں گے ان سب کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا. ٹھیک ہے, پھر ایک چیز اس میں دی گئی ہے نا کہ صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے. ٹھیک ہے, لیکن یعنی ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں, غلہ تو نہیں دیتے, اس کے ویلیو کے اکارڈنگ ہم اتنا پیسہ دے دیتے ہیں. رائٹ, جی بالکل, اناج یا غلہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے جیسے آپ یہاں اپنی جس جگہ بھی آپ رہ رہے ہیں وہیں دے رہے ہیں یا آپ کہیں اور بھی جا رہے ہیں, مستحب یہ ہے, افضل یہ ہے کہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہیں پر آپ دیں, کیونکہ ہر جگہ ہی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی کلیکشن کر رہا ہے منی کی کس طرح صدقہ فطر دے دیں اور کسی جگہ پہ ہے ان کو پتا ہے ایسے لوگ ہیں وہاں پہنچا دیں گے, تو کوشش کیجئے کہ اتنی ارلی آپ دے دیں کہ ان مستحق افراد تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے, اور کیوں دینا ہم نے صدقہ فطر؟ بیسیکلی یہ مقصد واضح ہونا چاہیے ہمارے ذہنوں میں کہ ہم صدقہ فطر کیوں دے رہے ہیں. جسٹ عید کے اس پہ کہ عید آ رہی ہے تو صدقہ فطر دینا ہے, کیونکہ ہم نے دینا تو عید کی نماز سے پہلے ہے لازمی, رائٹ, کیونکہ وہی صدقہ فطر ہوگا. نو, بلکہ کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے جو اتنا پیارا مہینہ گزارا, اتنی عبادتیں کر کر کے گزاری, اس میں بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں, کہیں نہ کہیں شارٹنگ, کہیں نہ کہیں کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں. جی, جو کمی بیشی بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے معاف فرما دے. ٹھیک ہے, اور پلس جو مستحق افراد ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اینڈ دین عیدین, الحمدللہ ہمیں پتا ہے کہ کس طرح غسل کرنا ہے, خوشبو لگانا ہے, اچھے کپڑے پہننا ہے. اگر نئے کپڑے افورڈ کر سکتے نئے کپڑے پہنے, اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جو کچھ ہے اس میں سے سب سے بہترین کپڑے پہنے. ٹھیک, پھر باہر کھلے میدانوں میں عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے. نہیں اگر اویلیبل اور بڑی مساجد ہیں جس میں جامع مسجد جنہیں کہتے ہیں جمعہ کی نماز جاتی ہے, جہاں اجتماع ہوتا ہے جمعہ کا, ان جگہوں پہ ان مسجدوں میں جا کے عید کی نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور جو خاص اس میں کہ نماز کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو جانے کا راستہ اور واپسی کا راستہ الگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور واٹ ایلس, بکثرت تکبیرات کہنی چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی چیز اگر میں مس کر رہی ہوں تو بتائیے. عید کے حوالے سے عید کی نماز کا طریقہ, ٹھیک ہے, اور جو ہم تو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو امام کر رہے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں, لیکن ایک چیز کہ اس میں کیونکہ اذان اور اقامت نہیں ہوتی تو ٹائم ہوتے ہی جیسے امام صاحب سلام کر کے اور کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کا طریقہ بتانا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ ہم تکبیرات میں مصروف نہیں ہوتے, ہم پھر بھی وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماع ہے تو باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, تو اس سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ طریقہ سننے سے محروم رہ جاتے ہیں. رائٹ, سن نہیں پاتے کلیئرلی اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی تکبیرات پڑھنی ہے, کس طرح کیا طریقہ ہے نماز کا, اور پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات, کیونکہ خوشی کا موقع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عید جو ہے ہمارے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے پر ہمیں تحفے کے طور پر یہ عید کا دن دیا ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس کی بڑائی بیان کرنا ہے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار ہو. تو زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنی ہے. پھر ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز کہ عید کی نماز سے پہلے یا بعد کوئی نفل سنت نماز نہیں ہے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ فجر کی نماز جو ہے وہ فرض جماعت سے پڑھ لی جائے, اسپیشلی مردوں کے لیے کہ اپنی فجر جو ہے اس کو مت چھوڑیں جسٹ کہ عید کی نفل نماز پڑھنی ہے. When there's hands in takbir, then play it as when reading salah or by sides before next. Again, وہی بات کہ جیسے استاذہ جی نے بتایا کہ جب ہم تکبیرات کہتے ہیں تو اس کے بعد ہاتھ چھوڑنا یا ہاتھ باندھ لینا, ہر ایک کے پاس ان کے اپنے دلائل موجود ہیں. تو آپ کو جو بھی آپ کا دل جس پہ مطمئن ہوتا ہے وہ کر لیجئے, ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی بہت زیادہ لیدے کرنے کی یا بہت زیادہ شدت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے؟ اور جمعے کو اگر عید آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عید کی نماز پڑھیں, پھر جمعہ پڑھیں, پڑھی جا سکتی ہے, صرف ایک بھی کافی ہے. جی عید تو پڑھنی ہے ہم نے, ٹھیک ہے؟ عید کی نماز تو سب کے ساتھ جا کے پڑھنی ہے. پھر آپ کے پاس اختیار ہے, جمعہ کی جماعت ہو رہی ہے اور آپ جا کے پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو لائک آپ کا موقع نہیں مل رہا کہ جمعہ کے لیے جایا جا سکے تو ظہر بھی آپ پڑھ سکتے, ٹھیک ہے؟ جمعہ پھر اس وقت ساقط ہو جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہم دونوں ہی ادا کریں گے, رائٹ؟ عید کی نماز بھی پڑھیں گے اور جمعہ بھی ادا کریں گے. سو اٹس بیوٹیفل تھنگ کہ الحمدللہ عید کے دن اگر جمعہ کی نماز بھی آتی ہے تو ویسے ہی نہا دھو تو ہم پہلے ہی لیتے ہیں, اچھے کپڑوں میں بھی ملبوس ہوتے ہیں, کچھ کام بھی نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ اگر اجر زیادہ مل رہا ہے تو کیوں ہم محروم رہے, صرف اس لیے کہ رمضان ختم ہو گیا اور عید کا دن ہے. رخصت ہے, لیکن رخصت سے اگر آپ اٹھا لیتے ہیں فائدہ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر آپ اس رخصت سے نہیں بھی فائدہ اٹھاتے اس کو ادا کر لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اللہ عالم بالصواب. انشاءاللہ کل ہمارا لاسٹ چیپٹر ہوگا باذن اللہ قربانی کے مسائل, اینڈ دین جو لاسٹ ہمارا یوزلی ان بکس میں ضعیف اور موضوع احادیث کے حوالے سے چیپٹر ہوتا ہے, انشاءاللہ اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں گے باذن اللہ, ٹھیک ہے؟ ہم سبحان اللہ آج سے کلاس ٹائم میں کافی بڑھ گئے. Inshallah, we can do tajweed and grammar too, inshallah. ठीक है, आज हमारा एक्चुअली लेसन आयात वाइज छोटा लेसन था. नेक्स्ट बुक विल बी इंशाअल्लाह आज बताऊं या कल बताऊं? हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है, इंशाअल्लाह कल फिनिश करके बताएं. وائس نہیں ہے, ٹھیک ہے, الحمد للہ. کیا الحمد للہ, چلیے ان شاء اللہ. تھوڑا سا جو ہم نے کل تجوید کا پڑھا تھا اس میں مجھے ایک دو پوائنٹس اور ملے تھے, اس میں ایڈ کر لیتے اور پھر ان شاء اللہ ایک چیپٹر ہم اپنا گرامر کا بھی کر لیتے, ٹھیک ہے؟ ریڈی؟ انشاءاللہ بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. what is the point ki where sifatu sila ya silatu sughra born hoti hai ya kahan wujood mein aati hai. ٹھیک ہے, تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ جب مذکر کی ضمیر ہا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے والے لیٹر اور بعد والے لیٹر پر حرکہ ہو, تو اس وقت جو ہماری ضمیر ہے اس میں یا مدہ یا واؤ مدہ پیدا ہو جاتا ہے. ڈپینڈس کہ اس پہ کون سی حرکت ہے, ادھر کھڑی زیر ہے یا الٹا پیش. لائک اگر پیش ہے تو وہ الٹا پیش میں چینج ہو جائے گی, لائک واؤ مدہ بن جائے گا, اور اگر کسرہ ہے زیر ہے تو وہ یائے مدہ میں چینج ہو جاتا ہے, جس کو ہم یوزلی رسم الخط میں کھڑی زیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی بات کلیئر تھی انشاءاللہ. الحمدللہ, اس میں کسی کو کوئی سوال تو نہیں تھا کہ صفت الصلہ کیا ہوتا ہے, واٹ از دس نیو تھنگ. الحمد للہ, ٹھیک ہے, الحمد للہ. اچھا, اس میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر کسی ایک میں سے بھی, ما قبل یا ما بعد میں سے کوئی ایک بھی لیٹر سکون میں ہے, تو اس وقت وہ صفت الصلہ نہیں بنے گی. رائٹ, اگر آگے ایون تشدید ہے تو بھی ہمیں پتا ہے کہ فرسٹ لیٹر سکون میں ہے, تو بھی صلہ نہیں بنے گی. اگر پیچھے مد ہے تو بھی نہیں بنے گی, کیونکہ وہ ساکن لیٹر ہوگا. اسی طرح اگر پیچھے والے لیٹر پہ تشدید ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے پھر فرق نہیں پڑتا, کیونکہ پچھلے والے لیٹر پہ تشدید کا مطلب کہ that has a حرکہ on it. اگر نیکسٹ والے لیٹر پہ کوئی حرکت ہے تو پھر وہ صلہ بنے گی. ٹھیک ہے, صلہ صغریٰ وہاں پہ اٹ ول بی دیئر, بیکاز تشدید کا جو حرف ہے اس پہ وہ حرکہ کاؤنٹ کریں گے, اور ماں بعد جو ہے وہ کوئی حرکہ ہوگی. سو اٹس سیم تھنگ, تشدید مینس ا سکون حرف دین ا حرف ود حرکہ. جی, ٹھیک ہے. سو ہوپ فلی اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. Now the point what we have to add, اس میں جو آج مجھے پوائنٹ آپ کو ایڈ کرانا تھا کہ سمپل سا, جس طرح ہم وقف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی لیٹر پہ ہم وقف کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس حرف کی حرکہ کو ہم سکون میں چینج کر دیتے ہیں, ہے نا. سو سیم تھنگ, اگر کہیں پہ صفت صلہ بن رہی ہے تو اس وقت بھی اس ہا ضمیر کی جو کھڑی زیر یا الٹا پیش ہے, وقف کرنے کی صورت میں وہ ہا ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے, کلیئر اتنی بات. ایک تو یہ پوائنٹ آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز, کچھ ایکسپشنز ہمیں اس رولز میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, جو صفت الصلہ میں ہمیں کچھ رولز میں ایکسپشن نظر آتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اوکے, ہم نے اس میں ایک اور چیز بھی دیکھی تھی, ساکن ہوا تو کھینچیں گے نہیں, نہیں نہیں, پھر وہ وقف کی صورت میں تو پھر سکون آ جاتا ہے نا اس حرف پہ, رائٹ. تو وہی سیم رولنگ اس ہا پہ بھی ہوگی. فار ایگزامپل ہمارے پاس ورڈ ہے انہو کان بعبادی خبیرم بصیرا. ٹھیک ہے, سو اگر ہم نے بعبادی ہی یہاں پہ وقف کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا, بعبادی, رائٹ. سو وہ آپ کی صلہ جو ہے وہ آٹومیٹک ڈراپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اگر اس ہا کے بعد حمزہ حرف ہے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پھر اس وقت وہ مد منفصل میں چینج ہو جاتا ہے, جسے ہم صلہ کبرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو اس رولنگ میں ہمیں ایکسپشنز نظر آتے ہیں, جی بالکل, ٹھیک ہے, جو ایکسپشنز نظر آتے ہیں وہ ہمارے پاس, کیونکہ آپ کو پتا ہم کون سی روایت کو فالو کرتے ہیں, بالکل اسٹارٹ میں انٹروڈکشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کون سی روایت کو فالو کرتے ہیں, اسپیشلی ہم پاکستان, انڈیا یا جو بھی, حفظ کی روایت کو. ٹھیک ہے, بالکل, ہم حفظ کی روایت کو فالو کرتے ہیں. سو حفظ کی روایت میں ہمیں جو رولنگ یہاں پہ ملتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکسیپشن ہے وہ کیا ہے کہ سورہ زمر میں ایک آیت آتی ہے اس کو اور سورت الفرقان. ٹھیک ہے, پہلے سورت الفرقان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں سورت الفرقان کو. ٹھیک ہے, جو لاسٹ آیات ہیں سورت الفرقان کی اس میں آیا 69 مارک کر لیجئے, انشاءاللہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں بعد میں. سورت الفرقان آیا نمبر 69 میں ہمیں آخری جو پارٹ ہے اس آیت کا وہاں پہ ہمیں جو الفاظ ملتے ہیں وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَا. ٹھیک ہے, وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَا. اگر ہم رولنگ کو دیکھیں صفت صلہ کی تو اس وقت ہمارے پاس یہ مد نہیں بننا چاہیے, رائٹ right? ٹھیک ہے نا, کیونکہ یا سکون میں ہے, ہا سے پہلے یا سکون میں ہے, تو اکارڈنگ ٹو دا رولنگ دیر شوڈنٹ بی صفت صلہ. اوکے, لیکن یہاں پہ ایکسیپشن ہمارے پاس ملتی ہے یہ, اور حفظ کی روایت میں اس کو ایسے ہی پڑھا گیا ہے, اس لیے ہم اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ ایکسیپشن کہ جہاں پہ مد صلہ نہیں بننا چاہیے وہاں پہ یہ صلہ بن رہا ہے, وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا. دوسرا ایکسیپشن سورۃ الزمر آیا نمبر 7 میں مارک کر لیجئے, سورۃ الزمر آیا نمبر 7, وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. ٹھیک ہے, يَرْضَهُ لَكُمْ, تو یہاں پہ دیکھیے ہا سے پہلے دعات پہ فتح کی حرکت ہے اور بعد میں آنے والا لیٹر لام اس پہ بھی فتح کی حرکت ہے. دیٹ مینس کہ یہاں پہ صفت صلہ بننی چاہیے, ہے نا, لیکن ہم اس کو ود آؤٹ صلہ پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں, یَرْضَهُ لَكُمْ. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ these are the exception. There is one more exception انشاءاللہ سورۃ المزمل میں آیا 19 میں ہم دیکھتے ہیں, ان ہذہ تذکرہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ تھوڑا سا رولنگ اس کی چینج ہے کیونکہ وہاں پہ ہذہ کو کہا گیا کہ یہ اشارہ جو ہے وہ مؤنث کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہا کی جو ضمیر ہے وہ مذکر کی کس طرح ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں, تو اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ایکسیپشن, لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایکسیپشن موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ان ہذہ تذکرہ اکارڈنگ ٹو دا رولنگ کہ ہا سے پہلے اور بعد والے لیٹر پر حرکہ موجود ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ, آئی تھنک دیٹس اٹ فار مد صلہ. ٹھیک ہے, انشاء اللہ. اینڈ اندر مد العوض, آئی تھنک وہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا مد العوض کے حوالے سے, دا سبسٹیٹیوٹ مد. آئی ایم پریٹی شیور کہ میں نے اس کے سارے رولنگس تو آپ کو بہت شروع میں بتا دی تھے, لیکن کیا میں نے آپ کو اسپیشل المد العوض کے حوالے سے کچھ بتایا تھا کہ کیسے اور کب بنتا ہے؟ یس, بتایا تھا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. سو دیٹس اٹ انشاءاللہ فور دا تجوید, الحمدللہ وی آر ڈن. اگر کوئی ریڈنگ کرتے ہوئے تلاوت میں کوئی چیز ایسی آ گئی کہ وہیں کی وہیں اگر پوائنٹ آؤٹ کرنی ہو تو انشاءاللہ وہ کر دیا جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے, یس. اب آپ مجھے بتائیے کہ ناؤ آر یو ریڈی فار دا ٹیسٹ؟ دے دیجیے, اچھا ہے, ایک چیز سے فارغ ہو جائیں گے, ہے نا. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ رمضان سے پہلے اس تجوید ٹیسٹ سے بھی فارغ ہو جائیں. کوشش کیجیے قرآن جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ان شاء اللہ آپ کی جو تلاوت ہوگی وہ اکارڈنگ ٹو دا رولنگس ہی ہوگی نا, تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے, جتنا ڈریں گے اتنا ہی بھاگیں گے, رائٹ. اور جب آپ پریکٹس میں آپ کے ہے تو پھر ڈرنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ بہادر بنیے, آپ کو شروع سے بہادر بننے کا سبق دیا ہے نا. Feel like just is yesterday that we started the normal set. جی الحمدللہ. اور ایک دن آئے گا کہ آپ کے بھی تکمیل ہوگی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کے ساتھ وہ وقت لائے. اور یس, اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ گرامر کر سکے, لیکن جیسے سسٹر نیلا نے ایک کامنٹ لکھا تھا کہ ہمیں اب جب سے کورس شروع کیا ہے تو تب سے ہمیں عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ملتا, رائٹ. وی آر آلموسٹ بزی وتھ سم تھنگ وتھ دا کورس, وتھ تلاوت اور ٹرانسلیشن, یاد کرنا, ٹیسٹ اور گروپنگ, رائٹ. یہی ہوتا ہے نا اسٹوڈینٹ لائف میں, ہم ایسے ہی بزی ہوتے ہیں. یس ایگزیکٹلی. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ یہ جو سب کر رہے ہیں یہ عبادت نہیں ہے, دوسرے سے عبادت. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, سمپل. اور ایوری لیٹر ہیز 10 اجر, ماشاء اللہ. تو کتنا اجر آپ کما رہے ہیں, اتنی عبادت آپ کر سکتے ہیں جتنا اجر آپ یہ کورس کرتے ہوئے کماتے ہیں. کتنی دفعہ آپ پڑھتے ہوں گے ایک ایک ورڈ کو. سو الحمدللہ itself it's an عبادت, الحمدللہ. اور غور و فکر جو کرتے ہیں وہ عبادت سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے, بالکل. لرننگ, آپ اسٹوڈینٹ ہیں, ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ. ٹائم تو تھا اور ارادہ بھی تھا کہ آپ کو گرامر کراتے. چلے انشاءاللہ آج آپ کو ارلی چھٹی دے دیتے ہیں, یوزلی کچھ ٹائم اوپر ہو جاتا ہے, تو آج انشاءاللہ 5 منٹس آپ کو ارلی ریلیز دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ اپنا کام کیجیے انشاءاللہ, اور بہت اچھا سا ٹائم گزاریے. جو بھی کام کریں اس میں ایسا کیجیے گا کہ تسبیحات کا جو ہے وہ ویٹ کرتے رہیے گا, ٹھیک ہے. چلیے بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.